سورت کی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ لگتی ہے. تھوڑا سا سورت مزمل کی آخری آیت پہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سورت مدثر پہ دیں گے. ہم نے سورت مزمل کے ڈسکشن میں بات جو کی تو اس میں زیادہ بات ہم نے قیام الليل پہ ہی کی, لیکن یہ جو آخری حصہ ہے ویسے تو مکی سورت ہونے کے ناطے اس کا مضمون یہ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کے پر غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ایک حصہ جس کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے اور دوسرا حصہ اسی سورت کا مدنی دور کا ہے, تو ان دونوں کو ایک جگہ کیوں جمع کیا گیا؟ یعنی ایک ذہن میں سوال تو آتا ہی ہے نا انسان ہونے کے ناطے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تب تو مکی اور مدنی کا فرق تھا, وہ تو ہو گیا, وقت اور ماحول کے مطابق یہ آیات نازل ہوتی تھیں. ایک یہ وقت ہے جس وقت میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, تب ہمارے لیے تو قرآن کا ہر حکم حکم ہے نا. اب آیات ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو ہمیں اس میں سے اپنے لیے عمل کی بات لینی ہے. مجھے ایسے فیل ہوا دو مختلف موقع کی آیتوں کو ایک سورت میں جمع ہوتا دیکھ کر کہ سورت مزمل کی ابتدائی آیات میں تعلق باللہ کو مضبوط کیا گیا. اللہ سے تعلق کرو, راتوں کو جاگو, قرآن کو اچھا پڑھو اور دعوت اور تبلیغ کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ, تبتل اختیار کرو, اللہ کو اپنا وکیل بنا لو, لوگوں کی باتوں پہ صبر کرو, حجرن جمیلہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ کا ایک چیلنج کہ تم ان کو چھوڑ دو جو جھٹلاتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے ان کے پیچھے نہ پڑو, بس چھوڑ دو پھر ان کو, میں خود نبٹ لوں گا, میں ان کے لیے کافی ہوں اور میں نے ان کے لیے تیار کیا ہوا کچھ ایسا کھانا اور ایسی چیزیں. پھر اس کے بعد قیامت کی بات آ گئی, ختم ہو گئی. دوسرے رکوع میں آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا خلاصہ پیش کر دیا. رات ہی کے جاگنے کو جوڑا گیا کہ آپ اکیلے جاگ رہے تھے تو اور بات ہی, نصف رات جاگے اس سے کم اس سے زیادہ اٹس اوکے, لیکن اب آپ کے ساتھ ساتھی ہیں. یعنی اس میں آپ کو اجتماعی زندگی میں کام کرنے کا, پلاننگز کرنے کا, دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کا سبق بھی مل رہا ہے. ہر ایک کو تو انسان کمپنسیٹ نہیں کر سکتا, یہ تو حقیقت ہے. جیسے آپ سے بات ہو رہی ہے ابھی کلاس سے پہلے کہ اچھا آپ یہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو کہاں جائیں گے, تو اب آپ سے رائے تو لی جا سکتی ہے, میکسیمم لوگوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور کوشش بھی کی جا سکتی ہے 19ویں تو, لیکن کیا 100% لوگوں کو بیچ میں ہم سیٹل ڈاؤن کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے نا. یہی چیز ہے, آپ کو کہا 2 مئی کو ہم لوگ آپ کی یہاں سیلیبریشن رکھتے ہیں, کچھ لوگوں کے طرف سے فیڈ بیک آ گیا کہ بھائی ہمارے لیے یہ پرابلم ہے, کوئی بڑی بات نہیں, 2 کو نہ کریں, شام کو کر لیں, صبح کو کر لیں, اٹس اوکے, یہ ہو سکتا ہے. ہمارا دین ریجیڈیٹی کا دین نہیں ہے, لیکن جو عمومی مزاج ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ کے ساتھ دو گروہ ہیں. اگر آپ آیت کے اوپر نظریں جمائیں نا میری بات کو سنتے وقت, تو نمبر ایک طائفۃ من الذین معک, وہ کون سا گروہ ہے؟ کچھ اس میں مریض ہیں, ان سیکون منکم مرضا, اور دوسرے واخرون یضربون فی الارض, اور تیسرے یقاتلون فی سبیل اللہ. اگر یقین کریں آپ ان تین کیٹیگریز کو جو کہ اس آیت کے اندر دی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ لیں تو آپ کو بہت حکمتیں ملیں گی. پہلی چیز مریض, جسمانی کمزوریاں انسان کا حصہ. انسان اور فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ فرشتے ہر طرح کی تکلیف, گرمی, سردی, بیماری صحت سے بے نیاز ہے, انسان بیمار بھی ہوں گے, ان کو گرمی بھی لگے گی, ان کو سردی بھی لگے گی, کوئی جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے, کوئی ویک ہوں گے. نہ کسی کا بیمار ہونا اللہ نہ کرے اس اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراضگی کی علامت ہے, اور نہ کسی کا بہت صحت مند ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ سے بہت خوش ہے. نہیں, عظمت ہے اللہ تعالیٰ, کسی کو بیماریوں سے ازما لیتا ہے, کسی کو صحت سے ازما لیتا ہے. لیکن یہاں انسان کی کمزوریوں کی رعایت کی گئی کہ جب نفلی معاملات ہو, فرضی کی بات نہیں میں کر رہی, اور یہاں پھر وہی مثال دیتی ہوں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کی روز کلاس ہوتی ہے, یہ فرضی معاملہ ہے. آپ کو ٹرپ پہ جانا ہے, آپ کو فنکشن کرنا ہے, آپ کو نہیں کرنا, آپ کو کچھ کرنا ہے, یہ نفلی معاملے ہیں, اٹس اوکے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اجتماعی زندگی میں جو فرض کے درجے پہ ہوتی ہیں, اس میں پھر انسان اگر اسٹرکٹنیس شو کر لے کوئی حرج کی بات نہیں. باقی رہ گئی دوسری بات ہے, عادت نہیں بنا لینی چاہیے, بیکاز آئی سے اف سو, بکس میں نے کہہ دیا تو یہ ہوگا, تو لہٰذا تہجد کی بات ہے نا تو آپ کم پڑھا لیں, کوئی بات نہیں جس کو پڑھنی ہے. اور یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ایسے لوگ گھر بیٹھے, آپ اکیلے اپنی مسجد نہیں, نبی صرف نبی نہیں تھے, ایک لیڈر بھی تھے. لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، دن کو بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، رات کو بھی رہنا چاہتے تھے، ان کو ایک آنر لگتی تھی کہ نفلی نمازوں میں بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں. اور میں حیران ہوتی ہوں وہ کیسے مرد تھے کہ جو راتوں کو بھی آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. آج تو فرض نمازیں جماعت سے پڑھنی مشکل ہے نا مردوں کو، تو اللہ کے نبی کے صحابہ راتوں کو بھی جاگتے تھے. واقعہ بہت ہیں، ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے سنانے کی. پھر دوسری کیٹیگری دیکھیے جن کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ یضربون فی الارض یبتغون فضلا من اللہ، محنت معاش کرنے والے مرد. مجھے لگتا ہے مرزا میں عورتوں کی بات کر لیں یا کمزور ان مردوں کی، تو جو کام کرتے ہیں، جن کو سارا دن جاگنا ہے، جن کو صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے اور رات 6 بجے آنا ہے، اب وہ کیسے رات کو لمبی لمبی صورتیں تہجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ جب اس موضوع کو پڑھتے ہیں نا، تو یہاں تک کہا گیا کہ جس نے عشاء کی جماعت فرض کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو آدھی رات کے قیام کا اجر ہے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی آدھی رات. تو مردوں کو آپ صرف اس بات پہ مائل کر لیں کہ فجر اور مغرب عشاء میں پڑھیں تو ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ عذر والے لوگوں کے لیے. ہر ایک کا لائف سٹائل فرق ہے نا. کسی کے پاس دن میں بہت ٹائم ہے، آپ ظہر سے فجر سے ظہر تک بہت سو سکتے ہیں، فجر پڑی، سن رائز ہوا، ناشتہ کیا، سو جائیں. ظہر تک آپ 3-4-5 گھنٹے کی نیند لے سکتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ رات جاگتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے، یہ عبادت کرتے ہیں کیا بڑی بات ہے. لیکن جو بھائی محنت مزدوریاں کرتے ہیں، اور ہمارے مرد بھی جو محنت کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے. آپ ادھر ذرا ایک کامن مین کو لیجیے، مزدور، سڑکیں صاف کرنے والے، اگر ان کو شعور ہو تو ان کا سارا دن پسینہ بہتا ہے. جو گھر بناتے ہیں، مستری، مزدور، تو اب ان کا سارے دن کا یہ کام، تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ رات کو وہ لمبے لمبے قیام کر سکتے ہیں؟ تو ہر بندے کا معاملہ اللہ نے دیکھنا ہے. یہ جو ہمیں فرصت ملتی ہے نا، مجھے اور آپ کو بھی، اسی میں آپ سسٹرز کی بھی بات کر لیں، کیونکہ مردوں کا ہمارا ٹاپک نہیں تو عورتوں کا. آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ عورتوں کا پورا دن ہیکٹک ہوتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بچوں کو لینا، چھوڑنا، بعض دفعہ گاڑی ایک ہوتی ہے، میاں کو بھی چھوڑنے جاتے ہیں، پھر کھانا بنانا، پھر گھر صاف کرنا، پھر سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ مجھے نہیں کہنے کی ضرورت، یہ آپ کو خود پتا ہے. جب رات کو بستر پہ پڑتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ٹوٹ کے پڑی. اب ایک وہ عورت ہے، ہاں، دوسری عورت ہے جس کے پاس کوئی اتنی لائبلٹی نہیں ہے. اللہ نے آسودگی دی ہے، مشینیں بھی ہیں، میڈس کو بھی بلا لیتے ہیں، کھانا بھی پروس نہیں پکتا، گھر بھی اتنا گندا نہیں ہوتا. مجھے بتائیے دونوں میں سے کس کا حساب مشکل ہے، پہلی کا کہ دوسری کا؟ نفلوں کے معاملے میں دوسرے کا حساب مشکل ہے. تو بتاؤ بھی تمہیں کیا مسئلہ تھا، اور پھر اگر فرض بھی نہ پورے ہوں. یہ تو ہم تہجد کی باتیں کر رہے ہیں نا، فرض کی تو بات ہی نہیں کر رہے. تو ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور یہ تیسری جو کیٹیگری ہے کہ یقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب آج قتال مثال آپ اس کو فوجیوں پہ لیں، جو واقعی محاذ پہ کھڑے دشمن سے پہرہ دے رہے ہیں. صحابہ کرام کی مثالیں تو عجیب ہی ہیں. ایک ایسا سفر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کے حملے سے واپس آ رہے تھے، تو رات کو جب پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ سمجھتے ہیں نا، سٹاپ اوور لیا، تو وہ ایسے وقت کھلی جگہوں میں خطرہ ہوتا تھا، دشمن نہ آ جائیں، کوئی جانور نہ آ جائے، تو سب نہیں سوتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، باریاں لگا کے، اور امیر لشکر جس کا نام لے دے کہ اب سب ہم سوئیں گے اور آپ نے کھڑے ہو کے لشکر اسلام کی حفاظت کرنی ہے. دو لوگ، ایک کے نام میں عباد بن بشر آتا ہے، دوسرا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، یاداشت سے آپ کو سنا رہی ہوں، واقعہ بالکل ٹھیک ہے. دو کو جمع کیا کہ بھئی ہم سب سوئیں گے، آپ پہرا دیں. کہا ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جاگنے کے لیے لوگ عموماً کیا کرتے ہیں؟ نیند نہ آئے، چینلز گھمانے، نیٹ سے کھیلنا، چٹ چیٹ، نہیں. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی دیکھو، تھکے ہوئے تم دونوں ہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ رات کے شروع حصے میں تم دونوں جاگے اور پھر انسانی کمزوری کی وجہ سے پچھلے پہر دونوں سو جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ باری لگا لیتے ہیں. کرنا کہ بس دیکھ، نظر رکھنی ہے، کچھ ہوا تو میں آپ کو اٹھا لوں گا. کہا ٹھیک ہے. ایک سو گیا، میں نے کہا کہ آدھی رات تک آپ جاگ لیں، پھر مجھے اٹھا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو سوئے ہوئے نا، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب اس بردر نے، پہلے والے نے ان کو کہا اٹھو، اب اٹھ جاؤ، دشمن آنے والا ہے، تو اس جب آنکھ کھلی تو وہ جو پہلا شخص تھا وہ خون میں لت پت، تیر ان کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں. کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے تمہارے سونے کے بعد سوچا کہ جاگ تو رہا ہی، تو چلو تہجد میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو ہی میں نے نماز شروع کی اور نماز میں قرآن پڑھا تو دشمنوں میں سے کسی ایک نے تیر میری طرف پھینکا. اسے پتا چلتا ہے کہ دشمن بھی جاگتے تھے راتوں کو، نیت فرق ہے. ایک اللہ کے دین کے دفاع کے لیے جاگتا ہے تو ایک اس کو گرانے کے لیے جاگتا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے تیر لگایا تو میں نے نماز نہیں توڑی. اس نے کہا کہ کیوں نہیں توڑی؟ کہا پھر اس نے دوسرا تیر لگایا. کہتے ہیں میں نے اس لیے نماز نہیں توڑی کہ میں نے سورت کہف شروع کی ہوئی تھی نماز میں، تو میں نہیں پسند کرتا تھا کہ میں اس کو بیچ میں روک دوں. اور اب تیسرے تیر پر جبکہ جسم خون سے شرابور ہے، میں نے صرف اس سوچ کے ساتھ تمہیں اٹھایا کہ جس ذمہ داری پہ اللہ کے نبی نے ہمیں مامور کیا کہیں میں اس میں خیانت کا مرتکب نہ ہو جاؤں. یہ بھی تو لوگ تھے نا، یقاتلون فی سبیل اللہ، جن کے لیے دشمنوں ہی کے جملے ہیں نا، کہ یہ عجیب لوگ ہیں. کب کلاف نام کا ایک شخص تھا جو دشمن فوج کا بڑا تھا. راتوں کو جب دونوں طرف اپنی اپنی کچاروں میں چلی جاتی تھی نا، دشمن بھی جا کے سوتے ہی تھے نا، ظاہر وہ بھی انسان تھے، تو ان میں سے ایک شخص تھا کب کلاف. اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں لشکر اسلام کا گھیراؤ تو کر کے آؤں، دیکھوں یہ کرتے کیا راتوں کو، ایسے آؤٹ آف کیوریسٹی. اور یہ جب گیا نا تو مسلمانوں کا جہاں لشکر تھا وہاں سے اس کو بھن بھن کی آواز آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیاں. کہتے مجھے لگا یہ کیا، پھر غور کیا، پھر قریب آیا، اور جب قریب آ کے دیکھا رات کے اندھیرے میں تو لشکر اسلام کا ہر سپاہی تہجد میں اللہ کو قرآن سنا رہا تھا. یہ تو انیوزل لوگ ہوتے ہیں نا. اتنی اس کے اوپر ہیبت تاری ہوئی، واپس گیا اپنے لشکر کے پاس، اگلے دن کو جمع کیا جو میرے ان کا جو لشکر سردار تھا، اس کو کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ہم فرسان بن نہار ورحمان فی اللیل، رات کو دن کو یہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے شخص سوار بن جاتے ہیں، یعنی دشمن کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈالتے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے خوف سے رونے والے بن جاتے ہیں. پھر کہنے لگا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان سے لڑیں اور ہم جیتیں، میں یہ کہتا ہوں، میری یہ دعا ہے کہ ایسے لشکر سے ہمارا کبھی واسطہ ہی نہ پڑے، اور میری بات مانو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے چلے جاؤ. دشمن چلے گئے. رات کا اللہ کے ساتھ معاملہ دشمن کے دل میں روک ڈال دیتا ہے. تو آپ اور میں کس کی بات کریں؟ وہ کہتے ہیں نا کس بات، کس کس بات پہ روئیں؟ ہمارا تو آج فرضوں کے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہے جو صحابہ کا نفلوں کے ساتھ تھا. اور جماعت کی نمازوں کو تو ہم نے سوچ لیا بھائی سوکھے ایک کینڈی ہے جو بھی آفر کر رہا ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے سوکھے، تھینک یو نو تھینکس. ایک نماز 27 نمازیں، 70 نمازوں پہ بدل جاتی ہیں مسواک کے ساتھ. مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے آپ دین کو نافذ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی صورت میں دیکھیں گے. تو لہٰذا یہاں پھر آگے نمازوں کی بات ہے. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. مدنی دور میں بھی جن دو چیزوں کا عبادات میں یہاں ذکر ہوا وہ نمازوں کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا. ہاں، اس سے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت پتہ چلتی ہے. نماز تعلق باللہ ہے اور زکوٰۃ تعلق بن ناس ہے، لوگوں کے ساتھ ہے. اور عقلی کہ ہر چیز تمہاری جو اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے اس کو لگا دو تاکہ تم اس کو اپنے اللہ کے پاس قیامت کے دن پالو. ساری زندگی جس دولت کو جمع کرتے ہو، میں اکثر لوگوں کے حالات کو دیکھتی ہوں کہ اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، یعنی مرد اللہ نے ہم کو دیا ہوا، لیکن بیوی بچوں پہ لگانا، خود بھی لگا لیں گے جتنا مرضی لگا دیں، دینے میں بہت دل کھٹتا ہے. شوہر بیوی کا جھگڑا ہی اکثر مال کا رہتا ہے، بیوی مانگتی ہے، شوہر کہتا ہے تم اتنے مال کا کرو گی کیا. میں سوچتی ہوں ساری زندگی ایسے مرد کماتے خوب ہیں اور گالیاں بھی دیتے لیتے ہیں اور اپنا بھی خون جلاتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے کڑ کڑ کے جل جل کے تو سارا مال و دولت پھر بیوی بچوں کو ایسے کھلا دے دیں گے، پھر بیوی 1/4 کی مالک ہو جائے گی. یعنی آپ امیجن کریں ایک مرد کے سے اگر 1 کروڑ روپے، اس کی بیوی اس سے کتنا کو مانگ سکتی ہے؟ ضروریات کی بات کر رہی ہوں میں، تعیشات کی بات نہیں کر رہی. 5,000, 10,000, 20,000 مانگ لے گی اور وہ نہیں دیتا، وہ ساتھ ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کو کہ اگلے اگر وہ بچوں والی ہے تو اس کی بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/8 حصہ ملے گا. یعنی جو آج 20,000 نہیں دے رہا تھا کل اس کو بیوی کو ہو سکتا ہے 20 لاکھ روپیہ دینا پڑے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب ان چیزوں کو، مال کو سینت سینت کے رکھتے ہیں اور جب ہم اللہ کے راستوں میں لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں جمع ہوگا. حدیث آپ سن چکے ہیں کہ تیرے مال میں تیرے بس 3 ہی حصے ہیں، کھا لو. کچھ لوگ کھاتے بھی نہیں، اچھا ایسے ہی بخل ہوتا ہے، کھا لو، کھا لیا جسم کا حصہ بن گیا، گندگی بن کے جسم سے نکل گیا. پہن لو، ہونا اور پہننا دو مختلف فرق چیزیں. بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے، سمیٹنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہر وقت درزیوں کے پھیرے، کپڑے دکانوں کے اور جانے کے، لیکن پہننے کے وہ کہتے ہیں چھوڑو کیا کرنا ہے پہن کے. ہاں، اور تیسری چیز آپ دیکھیے کہ اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دو. یہ تین چیزیں تو تم نے انجوائے کی نا، دو دنیا میں کر لی، تیسری آگے جا کے کرو گے، باقی تو سارے کا سارا مال جو ہے یہ ورثہ کا ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے ان باتوں پہ عمل کرنا آسان کر دے. چلیے اب ہم چلیں گے سورۃ مدثر پہ انشاءاللہ تعالی. چلا تین شروع کی چند آیتیں، صرف پانچ سات آیتیں شروع کی.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ مدثر کو شروع کریں گے. ترتیب کے اعتبار سے 29 پارے میں سورۃ مدثر کا کیا مقام ہے ہم نے دیکھا کہ 29 پارے میں دعوت اور داعی اللہ اس کا کردار ہے. سورۃ ملک اللہ کی توحید، سورۃ قلم رسول اللہ کا مقام، سورۃ الحاقہ ایمان بالآخرہ، سورۃ معارج میں قیامت کے دن کی جھلکیاں اور اس کے ساتھ کچھ بیسک اسلامک شعائر جو مطلوب ہیں، ایک مومن کا اخلاق اور کردار کیسا ہو. اور اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ نوح دیکھی کہ جس میں ایک داعی دین کو کیا کیا حالات پیش آ سکتے ہیں. پھر سورت جن میں تھا کہ جب انسان آپ کی بات نہ سنے تو گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ جنات یا کسی اور مخلوق کو آپ فائدہ دلوا دے گا. اور اس کے بعد پھر ہم نے سورت مزمل دیکھی جس میں ہم نے قیام فی اللیل دیکھا کہ راتوں کا قیام انسان کو کیسے طاقت دیتا ہے اور انرجی دیتا ہے. اب یہاں سورت مدثر ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ مدثر کا بنیادی تھیم قیام فی النہار ہے. سورۃ مدثر کا نام مزمل سے ملتا جلتا ہے، اور مزمل اور مدثر دونوں میں چادر کے اڑنے کا تصور آپ کو پیچھے بتایا تھا، ایک پہننے کی چادر ہوتی ہے اور ایک اڑنے کی ہوتی ہے. مدثر کا رس دوسر سے ہے، دسار دال سارا سے، بلینکٹ کے معنوں میں اوپر اڑنے والی چادر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمبل کہہ لیجئے، کوئی بھی چیز جس سے انسان اپنے آپ کو لیتا ہے. بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے. بعض کہتے ہیں یہ چوتھی وحی ہے، فورتھ ریولیوشن، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دوسری وحی ہے. جو کہتے ہیں چوتھی ہے وہ کیا ترتیب بتاتے ہیں؟ سب سے پہلے صورت علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر صورت قلم کی 7 آیتیں ہوئیں، پھر سورت مزمل کی ابتدائی آیتیں یعنی پہلا رکوع نازل ہوا، اور اس کے بعد پھر سورت مدثر کی شروع کی بعض کہتے ہیں 5 اور بعض کہتے ہیں کہ 7 آیتیں جو تھی وہ نازل ہوئیں. اس کے انداز میں بھی بالکل وہی بات ہے جو مکی دور کی ہے. حضرت جابر سے روایت ہے بخاری مسلم ترمذی اور مسلم احمد میں کہ یہ قرآن پاک کی اولین آیتیں ہیں، یعنی بالکل ابتدائی دور میں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رک گیا. امام زہری ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مدت تک رسول اللہ پر وحی کا نزول بند رہا، اور اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت تاری رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے پر آمادہ ہو جاتے، لیکن جب کبھی آپ کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے، جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ سے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس سے آپ کے دل کو سکون ملتا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی. یہ تفسیر ابن جریر کی روایت ہے. کیا پتہ چلا کہ جیسے آپ قرآن کی کلاس میں آتے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے کسی مجبوری میں آپ کسی دن نہ آئیں تو وہ دن اچھا نہیں گزرتا نا، اور اگر چھٹیاں کرنی پڑ جائیں کسی وجہ سے بھی تو دل میں جو ایک کلپلا پن اور ایک بے چینی ہے نا، وہ اللہ کے نبی کو بھی ہوتی ہے. آپ تو ایک بشر کی زبان سے سنتے ہیں نا کلام رب کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس سے شدید کیسے ہونا ہوتی کہ جب فرشتے کی زبان سے، یعنی ملک کی ملاقات ایک بشر سے ہو اور پھر بیچ میں وہ وقت گزر جائے. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی ویٹ کرتے تھے. خود اللہ کے نبی نے اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ فترۃ الوحی. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے جب علوم القرآن، اس میں اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا کہ یہ قرآن ہمارے تک جو آج تک ہمارے پاس ہے یہ کس کس فارم میں ہے. خود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک روز میں راستے سے گزرا تھا، یکا یک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی اوپر جیسے کھٹکا ہوا، سر اٹھایا تو دیکھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غارِ حرا میں میرے پاس آیا تھا. یہ ایسے ہی کہ آپ کلاس میں نہ آ رہی ہوں اور کسی جگہ اچانک آپ کو اپنی کوئی کلاس میٹ مل جائے، خوشی ہوتی ہے نا. پھر آپ پوچھتے ہیں ایسا کیا حال ہے، کیسا ہے، کیا ہو رہا ہے. آج کل تو مینس بہت زیادہ ہے، ہم ویسے ایک منی گٹ کرتے ہیں، لیکن صرف سوچنے کے لیے کہ آپ کو خوشی کتنی ہوئی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا اور میں اس کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا. اور آپ پتہ کہ جبرائیل علیہ السلام تھے وہ، اور جبرائیل نے اس وقت صرف دو پر کھولے ہوئے تھے حالانکہ ان کے 600 پر ہیں. اتنے بڑے ہیں فرشتے، یہ چھوٹے نہیں ہیں. اگر ایک فرشتہ دنیا میں آ جائے تو آپ کو پتہ کہ پورا افق چھا جائے، یعنی سورج کی روشنی بند ہو جائے. یہ فرشتے ہمارے کہنے کے مطابق یہ ایسی چھوٹی سی پاور نہیں کہ جیسے ہم نے کہانیوں میں پڑھا ہوئے جن اور پریاں اور اڑتی ہوئی ادھر چلی گئیں اور وائٹ پر تھے اور بڑے سافٹ ڈیلیکیٹ. فرشتے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں میرے اوپر اتنی دہشت آ رہی ہوئی کہ میں گھر پہنچا اور میں نے اپنے گھر والی سے کہا زم میں لونی. بعض جگہ کہتے ہیں دس فرونی، مجھے کمبل اڑا دو. اور اس وقت پھر اللہ نے میرے اوپر یا ایہا المدثر کی آیتیں نازل کی اور پھر تو لگاتار وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جیسے ایک دانے پہ دوسرا دانا گرتا ہے، یہ بخاری مسلم اور مسلم احمد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آخر تک، یہ کب نازل ہوا؟ جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی. پہلا حصہ ابتدا میں، اگلا حصہ اعلانیہ ابتدا، اعلانیہ تبلیغ. پہلی دفعہ حج کا موقع آیا، سیرت ابن شام میں آتا ہے، اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے کہ اس سورت کا جو مضمون ہے نا وہ کیا ہے، قم فانذر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے نبی کو تیار کر رہے تھے. پہلی وحی کا کیا خلاصہ تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، اور ساتھ انسان کی اوقات دکھا دی کہ تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہوئے ہو. یہ نزول وحی کا پہلا تجربہ تھا. پیچھے بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ میں کبھی نبی بنوں گا، نہ آپ نے کوئی چلا کشی کی اس کے لیے. لیکن اس سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے میرے پاس کسی فرشتے کو بھیجا. آپ امیجن کریں نا، کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت اعلیٰ بلند ہے، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ مجھے پڑھنا ہے. جیسے ابھی تک اس کورس میں تھا، کبھی آپ کو اس پورے کورس کے اندر ایک بار بھی کہا گیا کہ جاؤ کسی کو پڑھاؤ؟ کیوں کچا پکا پڑھوائے؟ ہاں، تو اللہ کے نبی پہلی وحی کے بعد یہ سمجھے تھے کہ اللہ نے یہ دین میرے لیے اتارا، میری تربیت ہوگی، میں اس میں بہت کچھ سیکھوں گا. لیکن کچھ عرصہ چھوڑ دیا، فترۃ الوحی، مانوس ہو جاؤ، یوز ٹو ہو جاؤ. جیسے ایک دفعہ ڈاکٹرز نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا حصہ لگا کے پیچ ٹیسٹ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی ریئیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے، غیر مخصوص طریقے سے اس وحی کے ساتھ مانوس کیا کہ جب کچھ عرصہ نہیں آئی تو آپ کی سوچ بدل گئی، بے چینی چین میں بدل گئی، اور جو خوف تھا وہ انتظار میں بدل گیا. میں آپ کو اس کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ آپ میں سے آج پہلی دفعہ کلاس میں آئے، اب آپ بیٹھے سنیں، مزہ تو بہت آئے گا، لیکن اینڈ میں آپ کہیں گے تھک گئی، اتنی دیر بیٹھی، کمر دکھ گئی، یہ وہ. آپ کو یہاں بیٹھ کے لگ رہا ہے کہ میں تھکی ہوں, تو اب آپ کو کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے اب کل نہ آئیں, ویسے بھی کل نہیں آنا, تو آپ چار دن بعد آ جائیں, منڈے کو آ جائیں, تو جو گیپ ملتا ہے نا اس کے اندر پھر وہ بندہ مس کرنے لگتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایک دم بہت زیادہ پش کرنے کے لیے سکھاؤ, پھر اس کے منہ سے سنو اس کو یہ کیسا لگتا ہے. یہ جو فترۃ الوحی کا وقت تھا نا, اس میں اللہ کے نبی مانوس ہو گئے. پہلی بات اس کا یقین آ گیا کہ میں نبی بنایا جا رہا ہوں, اور دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت تجربہ ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھے, اب جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے اوپر کتنا بڑا کام ڈالا جا رہا ہے, اور وہ ہے قم فانذر کا. اللہ آپ کو دوسروں کی اصلاح کے لیے تیار کر رہا ہے, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو اللہ پڑھانا نہیں چاہ رہا صرف, آپ سے پڑھوانا بھی چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اب ذہنی طور پر آئندہ وحی کو وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سورت کی آیتیں نازل ہوئیں, تو پھر اللہ نے آپ کو وہ ذمہ داری دی کہ جب آیت آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ پھر قوم فانذر پہ عمل کرتے کرتے آپ نے پھر ایسا اٹھے کہ پھر آخری دن تک اٹھے ہی رہے, پھر بیٹھے نہیں, تڑپ لگ گئی آپ کو. تو لہٰذا اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سرعام تبلیغ کی تو پھر بار بار مسلسل وحی نازل ہو گئی, کھلبلی مچ گئی. مکہ میں گھر گھر میں آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, مخالفتوں کا طوفان ہے. چند مہینے ابھی گزرے تو حج کا موسم آ گیا, اور آپ کو پتا ہے کہ حج کیا ہے, مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں کے لیے ایک میلہ, چاروں طرف سے لوگ آتے تھے. اب اس وقت پہ مکہ کے جو لوکل تھے ان کو خطرہ لگا کہ ابھی تو صرف یہ شخص اپنی باتیں ہمیں ہی سناتا ہے جو مکہ میں رہتے ہیں, اب تو چاروں طرف سے لوگ آئیں گے, تو یہ جب ان سے باتیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا, یہ دعوت باہر جائے گی. لیکن اللہ کے نبی کہاں ڈرتے تھے. جب حج کے قافلے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا کر ان سے ملاقاتیں کی, ان کو اللہ کا پیغام سنایا. حج کے جو استعمال تھے اس میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر آپ جب قرآن سناتے تو لوگ دنگ رہ جاتے. آپ کا مقصد کیا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں, اسلام کی دعوت گوشے گوشے تک پہنچ جائے اور شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. ایسے موقع میں پھر قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ایک کانفرنس بلائی آج کی زبان میں, اور آپس میں بات چیت کی کیا کریں. اور یہ سارا کچھ ایک دفعہ میں نہیں ہوا, یہ ہوتے ہوتے کئی سالوں میں محیط کہانی ہے جو میں آپ کو چند لفظوں میں سنا رہی ہوں. پھر وہاں انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کی, کیا ڈیسائیڈ کی, کہ ہم ایک بات سوچ لیتے ہیں, ہم سب یعنی آپ میں ہم سب ایک ہی بات اس کے بارے میں نیو کمرز کو بتائیں گے, سوچو وہ کیا بات ہو. ٹھیک ہے, لوگوں نے اس طرح سے ایسی باتیں کرتے کرتے کراتے ہوئے کہا. اب اس نے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ, اس کا ذکر اس صورت میں آنا ہے اس لیے میں یہ ساری سٹوری آپ کو اکٹھی سنانا چاہوں گی. کھڑا ہوا, اب لوگ کوئی کہہ رہے ہیں کاہن کہہ دو, کوئی کہتا ہے مجنو کہہ دو, کوئی کہتا ہے دیوانہ کہہ دو, سب اپنی رائے دے چکے. تو اس کی باتیں آپ سن لیجئے, کہتا ہے لوگوں کو کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں یا وہ ہیں, اگر آپ نے یہ باتیں کی تو ہم سب کا اعتبار جاتا رہے گا, یعنی کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ. آئیے ایک بات طے کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہیں, یعنی مستقبل کی خبریں آتی ہیں. ولید نے کہا نہیں, خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے, ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے, جیسی باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فکرے وہ جوڑتے ہیں, قرآن کو تو ان سے کوئی دور کی نسبت بھی نہیں. یعنی دشمن ہے. ابھی اس کا ذکر آپ جب سورت میں پڑھیں گے تو بڑا گھنونا سا کردار ذہن میں آئے گا. اور جہاں آپ کو بتاؤں یہ ولید بن مغیرہ کون تھے, شیطان, یہ خالد بن ولید کے باپ تھے, خالد بن ولید کے باپ تھے. اور خالد بن ولید کا ایک لیکچر ہے اگر آپ سنیں تو حقیقت میں ان سے محبت ہونے لگتی ہے. یعنی اس شخص نے سمجھدار تھا, عقل مند تھا, لوگوں سے کہا کہ مت کہو اس کو کاہن, لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے, یہ ایسی باتیں تھوڑی کہتے ہیں. بن ولید نے کہا چلو ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجنو ہے, مجنون جادو زدہ. ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہے, ہم نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں, اس حالت میں آدمی جیسی بہکی بہکی باتیں اور الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ کون باور کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دیوانگی کی بڑھ ہے یا جنون کے دورے میں آدمی یہ باتیں کرتا ہے؟ یعنی کہہ رہے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ شاعر ہیں، پوئٹ۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہم شعر کی ساری اقسام سے واقف ہیں، اس کلام پر شاعری کا کسی طرح سے اطلاق نہیں ہوتا، یعنی یہ شاعری نہیں ہے۔ لوگ بولے تو ان کو ساحر کہہ دیتے ہیں۔ پھر ولید نے کہا وہ ساحر بھی نہیں، جادوگروں کو ہم جانتے ہیں اور اپنے جادو کے لیے جو طریقے وہ اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جسپا نہیں ہوتی۔ پھر ولید نے کہا ان باتوں میں سے جو بات بھی تم کرو گے لوگ اس کو صرف ایک الزام سمجھیں گے۔ اچھا مشورہ دے رہے نا کہ اچھی باتیں نہ کرو۔ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی سمردار ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، اور جان کا دشمن کہہ رہا ہے، اور آپ کے سامنے موجود کہہ رہا ہے۔ اگر آج میں اور آپ قرآن کی اس بات کی گواہی دے دیں تو کیا بڑی بات ہے، یعنی یہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اس پر ابو جہل ولید کے سر ہو گیا، یعنی اس کو غصہ آنے لگا کہ تم اس کی تعریفیں کرتے جا رہے ہو جس کے خلاف ہم میٹنگ کر رہے ہیں۔ اور اس نے کہا تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ اس نے کہا اچھا مجھے سوچ لینے دو۔ پھر سوچ سوچ کر بولا، ابھی آیتوں میں پڑھیں گے، فکر وقدر، سوچ رہا، انگلی گھما رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے آیتوں میں اللہ نے یہ ساری باتیں اس کی پیش کی ہیں۔ کیا کہا؟ سوچ سوچنے لگا، کہنے لگا مجھے سوچنے دو۔ پھر سوچ سوچ کر بولا قریب ترین بات جو کہی جا سکتی وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگوں سے یہ کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے، اس کی بات کا جادو چلتا ہے، مرسمرائز کر دیتا ہے، یہ ہپناٹائز کر دیتا ہے، لوگ اس کے سحر میں گم ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ ہاں یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ بھائی بیوی بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ سچ تھا یہ؟ سچ تھا ولید کا یہ الزام؟ سچ تھا، کیونکہ جس کو ایک دفعہ اللہ کی بات سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ میری ماں، میرا باپ، میرا شوہر، میرے بچے کیا سوچتے ہیں، پھر وہ حق کے پیچھے چل پڑتا ہے، سچائی کے ساتھ چلتا ہے۔ خیر ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا۔ پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے۔ انہوں نے آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کر دیا کہ یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس کا جادو خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اچھا انہوں نے کیا سوچ کے یہ باتیں مشہور کی؟ کہ پیپل ول بی کیئرفل۔ ہوا کیا؟ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا، یہ سیرت ابن ہشام کی روایتیں۔ تو لہٰذا اس میں جو ایک حصہ آئے گا وہ اس صورت کے اندر، یعنی دوسرے حصے میں اسی واقعے پہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 10 میں حق کا انکار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہے، قیامت کے دن تم دیکھ لو گے۔ آیت نمبر 11 سے 26 ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو نعمتیں دی تھیں اور اس کے جواب میں جو اس نے حق کی دشمنی کی اس کا ذکر کیا، اور پوری اس کی ذہنی کشمکش کی تصویر کشی کی گئی کہ ایک طرف دل میں تو اللہ کے نبی اور قرآن کی سچائی کا یہ قائل تھا، مگر دوسری طرف اپنی قوم میں اپنی سرداری اور اپنی بڑائی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ایمان لانے سے رکا رہا، اور کافی دیر اپنے ضمیر سے لڑنے اور جھگڑنے کے بعد آخر کار یہ بات بنا کر لایا کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن میں شخص کی اس بات کو بے نقاب کیا اور اس کے جہنمی ہونے کی بات کی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں نہ کہہ دے میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ پھر آیت نمبر 27 سے 48 47-48 میں جہنم کی ہولناکیاں، کس اخلاق اور کردار کے لوگ وہاں جائیں گے، یقین کریں ہلا دینے والی آیتیں۔ ما سلککم فی سقر، جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو کے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ بدبختوں اس جہنم کی قید میں کیوں آئے ہو؟ تو پھر وہاں لسٹ بنائیں گے ہم کہ کیا کیا چیزیں لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہیں. پھر آیت 49 سے 53 میں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی گئی اور وہ ہے آخرت سے بے خوفی. اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں, قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیر کے ڈر سے جنگلی گدھے بھاگے جا رہے ہوں, اور ایمان لانے کے لیے طرح طرح کی غیر معقول شرطیں پیش کرتے ہیں, یہ کر دو تو مان جائیں گے, وہ کر دو تو مان جائیں گے. تو آخر میں پھر اللہ نے صاف صاف بتایا, اللہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں, کرتے ہو شرطیں رکھو, اس کو پرواہ نہیں ہے. حاضری ہی تذکرہ, یہ ایک نصیحت ہے. اب دل چاہتا ہے ٹیک اٹ, قبول کر لو, جو نہیں کرتا پھر اس کا اپنا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کے ساتھ ہی ہماری سوچ بھی تھوڑی سی پختہ ہوگی کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مجبوری نہیں ہے. ہمارے ایمان لانے سے اور ایمان کے تقاضوں پہ چلنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ تو حقیقت میں بے نیاز ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا سورت کا خلاصہ. اب ہم انشاءاللہ آیتوں پہ جائیں گے. میں چاہوں گی کہ آیت نمبر 7 تک ہم پھر تلاوت سنیں اور آپ اب اس وحی کو ابزارب کیجیے, کیونکہ ان 7 آیتوں میں ایک جہان چھپا ہوا ہے.
ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وكيلا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان يرهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ونسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم
شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے. پیار کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو پکارتے ہیں. پیچھے یا ایھا المزمل تھا، یہاں مدثر ہے. کیا کریں، خطاب ہے کہ آپ جو چادر لپیٹ کے سو رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نمبر ایک آرام کی، پھر تحفظ کی، گرمی کی. کوئلٹ کتنا گرم ہوتا ہے، آپ امیجینیشن میں لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر کیوں پکارا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس وقت یہ حکم آپ کو ملا، اس سے پہلے آپ کی زندگی ایک مکمل زندگی تھی. کسی بھی شہر میں رہنے والے ایک عام انسان کی طرح آپ کے پاس کاروبار بھی تھا، جان چھڑکنے والی بیوی بھی تھی، گھر آتے ہوں گے تو بچے بھی مسکراتے اور کھلکھلاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کبھی ان کو پیار سے کھانا بھی کھلا دیتے ہوں. اور جلدی سے کھانا لگاؤ اور اس کے بعد پھر بے فکری کی نیند تھی. اور جب غور و فکر شروع کیا کہ یہ دنیا کیا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے، تو سورت مزمل میں کہا راتوں کو کھڑے ہو جاؤ. جب راتوں کا قیام پکا ہو گیا تو کہا یا ایھا المدثر، اب اٹھ جائیں، اب سونے کے دن گئے، اب غور و فکر کے بھی دن گئے. بعض لوگ اکثر دوسروں کے حال پر سوچتے ہی رہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے مسائل کا کیا حل ہے، فلاں جگہ بجلی کا کیا حل ہے، اور سوچتے سوچتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اہتمام کے ساتھ یہ بات بتا دیا، اہتمام کے ساتھ یہ بات بتا دی، اب سوچنے کے دن نہیں رہے، اب کرنے کے دن ہے. پریکٹیکلی ایکشن لو، کیا کرو، کیسے کرو، کیا حالات ہوں گے اس کے. فرمایا اگلا حکم، قوم کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو کے کیا کریں؟ فانذر، لوگوں کو آگاہ کریں، ڈرائیں، وارن کریں. وربک فکبر، طریقہ کیا ہوگا؟ اپنے رب کی بڑائیاں بیان کریں. یعنی وارن کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ رب کے نام کی بڑائی. اللہ اکبر لوگوں کی زندگی میں داخل کر دو، ان کی سوچوں میں اللہ اکبر آ جائے، ان کے کاروبار میں اللہ اکبر ہو جائے، ان کے لائف سٹائل میں اللہ اکبر ہو جائے. یعنی ان کو اللہ کی بڑائی کا یقین دلا دو. یہ ہے اصل میں انذار کا بنیادی نقطہ. ہم پتہ نہیں انذار کہتے ہیں نیل پالش نہ لگاؤ اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ہم اللہ کے نام کو بڑا کیے بغیر لوگوں کو جب دین پہ عمل کرنے کی دعوت دیں گے تو یہ غیر فطری ترتیب ہوگی. اللہ کے نام کی بڑائی جب دلوں میں ڈال دی جائے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر ڈرے نہ، پھر وارن نہ ہو. اس لیے تھوڑی سی کیئر کیجئے گا، اور وہ کیا؟ بس یا بکا پتہ، پھر اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی. تمہارا حال حلیہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے یہ کوئی جنونی ہے، یہ کوئی راہب ہے، یہ کوئی گندا مندا انسان ہے، اس کا حال حلیہ اتنا انٹائیڈی ہے، یہ دین کیا پیش کرے گا. اور اسی طرح سے اپنی روح کو بھی پاک کرو، اپنے اوپر الزامات کے لگنے سے بھی خود کو پاک کرو. اپنے اندر تقوی کا لباس رکھو، یعنی آل اور فیل کا تضاد ختم کر دو. ظاہری طور پر بھی اچھے ہو تو اندر سے بھی تم اچھے ہو. پھر ورجز فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دو. کس ناپاکی کو چھوڑ دو؟ بتوں کی گندگی کو چھوڑ دو. نبی نے تو کبھی نہیں بت پوجے، امت کو خطاب ہے. جب کبھی کسی جگہ انذار کے لیے اٹھیں گے تو میرے اور آپ کے لیے یہ چیک لسٹ ہے سات آیتوں کی. دیکھنے میں یہ سات آیات بہت آسان اور ایزی ٹو ڈو لگتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے نا تو ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو. یعنی کسی کو اس لیے نہ اللہ کا پیغام دو کہ وہ پھر تمہاری جیب گرم کرے اور تمہاری تعریفیں کرے اور تمہاری جوتیاں سیدھی کرے، یا لوگوں کو اس لیے رب سے نہ جوڑو کہ لوگ پھر تم سے جڑ جائیں. ہاں اس راستے میں مشکل آئے تو ولی ربی کا فصبر، اپنے رب کی راہ میں صبر کرو. یہ حقیقت یہ حقیقت یہ کہ یہ چند حکم اتنے دیکھنے میں سمپل، آسان اور سادے ہیں، لیکن جب ان پر عمل شروع کیا جاتا ہے، حقیقت میں معاشرے میں ایک غبار اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی کے لیے بھی اٹھاتا ہے. پھر جب یہ غبار چھٹتا ہے نا تو اپنے بیگانے ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے پیچھے اسلام کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جو ہی نائتوں پہ عمل کرنا چاہا، چاروں طرف مخالفت کا طوفان اٹھا. چاروں طرف یہ کیا ہوا، دیکھو کیا ہو گیا، سوچ بدل رہے ہیں، عقیدہ بدل رہے ہیں، یہ وہ. لیکن الحمدللہ جب وہ غبار چھٹا تو پیچھے سے اسلام کا اجالا پھیل چکا تھا. بڑی سخت مشقت کرنی پڑی اللہ کے نبی کو ان احکامات پر عمل کرنے میں، کیونکہ جب ان حکموں پہ آپ عمل کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دیکھیے قرآن ایک برکت کتاب ہے نا، اس کے ایک لفظ پہ 10 نیکیوں کا وعدہ ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر قرآن کے پڑھنے کو صرف الفاظ تک رکھے، قرأت کمپٹیشنز ہوں، مقابلہ حسن قرأت ہو، اچھی آواز میں تلاوت ہو، تو یہ برکت محدود ہو جاتی ہے. میں اور آپ ابھی قرآن کے جتنے الفاظ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کلاس روم میں برکت ہوگی. ہمارا گمان ہے کہ یہاں اللہ چاہے تو فرشتوں کو بھیج دے، ہم سب کے دل خوش ہوں گے، برکتیں اتریں گی. لیکن اگر بس اسی پہ رک کے اٹھ کے چلے جائیں گے تو یہ برکت محدود ہے. قرآن کی جو اصل برکت آتی ہے نا، قم فانذر، جب ہم اس پیغام کو لے کے یہاں سے اٹھیں گے، پھر معاشرے میں برکتیں آئیں گی، پھر سوسائٹی کا رنگ بدلے گا، پھر لوگوں کے غم دور ہوں گے، پھر ان کی سوچیں بدلیں گی. آپ کہہ لیں کہ اسلام کی اجتماعی برکتیں ملٹی فولڈ ہو جاتی ہیں جب انذار کا کام ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے قرآن سے صرف ذاتی برکتیں نہیں سمیٹی کہ یہ آیت پڑھ لو تو اتنا ثواب، اس کو پڑھ لو تو بچوں کے رشتے ہو جائیں گے، اس کو پڑھ لو تو تمہیں سکون مل جائے گا. یہ ذاتی برکتیں تھیں. کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے نبی پر کہ جنہوں نے اجتماعی برکتوں کے لیے اپنے خاندان کو دشمن بنا دیا. آپ امیجن کریں، جب یہ حکم اتر رہے تھے، اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا تھا نا کہ میں نبی بنوں گا، اور جب حضرت خدیجہ نے آپ سے شادی کی ان کو بھی نہیں پتا تھا. آپ نارمل لائف گزار رہے ہیں، جو ایک لوگوں کے غم ہوں گے وہ آپ کے بھی تھے، جو بھی تھے. اب جب یہ حکم آیا تو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، جاب چھوڑنی پڑی، کاروبار چھوڑا. دیکھیے انذار فی سبیل اللہ یا اللہ سے لوگوں کو جوڑنا، یہ کوئی پارٹ ٹائم یا چھوٹا کام تھوڑی ہے کہ آپ جا کے سارا دن بھوتاؤ کرتے رہیں تو مزاروں میں ساتھ جھوٹ اور جو مرضی کریں اور شام کو آپ بیٹھ جائیں کہ آؤ لوگ اللہ سے ڈر جاؤ. پارٹ ٹائم تبلیغ کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ وہ پارٹ ٹائم فائدہ ہوتا ہے، موٹیویشن ہے. یہ کلوز تو کرتی ہے لوگوں کو اللہ کے، لیکن جوڑتی نہیں ہے. جوڑنے کے لیے آپ کو خود جڑنا پڑتا ہے، اور یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. یہ اتنی بڑی جاب ہے کہ جس میں نہ چھٹی ملتی ہے اور نہ ٹائمنگز ہے، نہ گرمی نہ سردی، کچھ نہیں. اور قوم کا حکم واحد میں ملا تھا نبی کو، واحد کا سیگا نا. لیکن آج اس حکم پر عمل کر کے، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ عمل کرتے ہوئے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں اب عملی کوششوں کی ضرورت ہے، اب حالات کو سنواریں. اور آپ نے جب یہ ایک حکم مانا، سارا زمانہ آپ کا دشمن ہو گیا. اور مجھے تو جو بات اس قرآن کے سفر سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کا تقاضا سمجھ لینا، پھر وہ چین سے نہیں بڑھ سکتا. آپ اس قم فانذر کو بڑا سا کر کے اپنے نوٹس میں لکھ لیں، یہ ہے قرآن کا تقاضا. آپ اس 1.5 سال کے بعد کیا کریں، کیا ہوپس ہیں آپ سے، واٹ آر ایکسپیکٹیشنز، آپ کی اپنی، ہم نہیں کچھ کہہ رہے، آپ کی اپنے آپ سے، آپ کے گھر والوں کی، وہ یہی ہے قم فانذر. اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے کے بعد بندے کو ایک ایسی تڑپ لگا دیتے ہیں، کہیں بھی ہو، کسی حال میں ہو، یہ احساس ستاتا رہتا ہے کہ انذار فی سبیل اللہ کر رہی ہوں کہ نہیں. دیکھیے دو باتیں، ایک ہے سن کے کھڑے ہونے کا ارادہ کر لیا، ہم کھڑے ہوتے ہیں جی، ہم تیار ہیں قوم کے لیے. اس کے لیے ہیں سارے مسئلے. جو کھڑے ہونے کا ارادہ نہ کرے, صرف پڑھنے کا ارادہ کرے, اس کے لیے نو پرابلم, اسے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. لیٹ دم گو, ریلیکس. پڑھ چکے پڑھ لیا, دہرائی کر لیں کر لیں گے, پھر یاد کرتے رہیں گے ساری عمر, اس پہ عمل کریں, دیٹس اٹ, یو کین گو. اصل جو مسئلہ ہے نا وہ کمفان کا انذار, اور یہ نبوت کی مسلسل سنت ہے. دیکھیے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں نا, مسواک کرنا سنت, تیل لگانا سنت, اور فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا سنت, علامہ جل فی قلبی نورا پڑھنا سنت ہے نا. 100 سنتیں تو آپ کو پڑھائی بھی ہوئی ہیں, آپ کو پڑھائی ہیں کہ نہیں, لیکن اس کے لیکچر موجود ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یہ سنتیں کون سی ہیں؟ جو عام سنتیں ہیں. ایک بڑی سنت اس صورت میں بتائی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو, اور وہ کیا, یہ بھی بڑا بڑا کر کے لکھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت, دائمی سنت, جس پہ آپ نے 23 سال کام کیا اور مرتے دم تک اس کو چھوڑا نہیں. لوگ کہتے ہیں نا, یہ سنت کرتے تھے پھر چھوڑ دی, اس پہ آخر تک رہے, نام بنے ہوئے نا سنتوں کے. وہ سنت جس کو آپ نے زندگی کے آخری دن اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بھی نبھایا, وہ تھی دین کو نافذ کرنے کی سنت. فم فانسر. اور آج یہ سنت متروک ہے. آج جب چند لوگ اٹھ کے قرآن پڑھنے کے بعد یہ سنت کرنے لگتے ہیں ادا, تو گھر والے کہتے تمہیں کیا ہو گیا, کب ختم ہونا ہے, چھٹیاں نہیں لی, اب عمرے پہ نہیں جانا, حج نہیں کرنا, اب ہم نے وہ نہیں کرنا, کتنا کچھ تو میں نے پینڈنگ پہ ڈالا ہوا ہے تمہارے اس کورس کے پورے ہونے پہ. تو سمجھ لیجئے جو ایسے کرے گا وہ صرف پڑھنے کے لیے کورس کرے گا, اور جس نے کھڑا ہونا ہے وہ کہے گا سب کچھ کریں گے انشاءاللہ اس میں سے, لیکن یہ لائف ٹائم پروسیس ہے, یہ ایک دن کا نہیں, یہ 2 دن کا نہیں ہے. اور یاد رکھیے, جب آپ قوم کا انذر کے لیے اٹھیں گے نا, تو چند باتیں تو ضروری ہوں گی. آپ اپنی چیک لسٹوں کو چیک کرتے جائیں کہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. پہلی چیز, آپ کے اپنے آپ کے دشمن بن جائیں گے, اپنے بے گانے بن جاتے ہیں اس راستے میں. یہ الگ بات ہے کہ 12-13 سال بعد اللہ نے نبی کو پھر سارے ملوا دیا. وہ صاحب جو مکہ میں اڑی کرتے تھے نا, وہ مدنی دور میں ایک ایک کر کے ڈھلتے ہی گئے. اپنی بیٹیاں دے دی, ابو سفیان دشمن تھے, اپنی بیٹی دے دی نبی کو, کیونکہ پتہ یہ شخص اچھا بڑا ہمارے ساتھ جیسا ہے لیکن ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا, اور وہی بیٹی پھر اس کے اپنے اسلام میں آنے کا سبب بن گئی. امانتیں رکھی ہوئی تھی. جب ہجرت کی رات تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکانوں کی امانتیں تھی. کین یو بلیو, آج کوئی شخص آپ کو اس ملک سے ڈپورٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ملک میں آ کے فساد پھیلا دیا, لیکن یہ آپ ذرا ہماری چیزیں اپنے پاس امانتیں رکھ لیں, بیکاز وی تھنک یو آر آنےسٹ پرسن. آپ نے کبھی اس جملے پہ غور کیا؟ جب دشمن تھے, جب آپ کی جان لینا چاہ رہے ہیں, دار الندوہ میں جمع ہیں, کوئی کہتے مار دو, کوئی کہتے نکال دو, کوئی کچھ, اور آپ کے پاس امانتیں پھر رکھے ہوئے. یہ ہے کردار, جس کو آپ کہتے ہیں کہ کردار بولتا. لیکن اپنے بیگانے ضرور ہوتے ہیں. جان چھڑکنے والے نبی کی جان لینے والے بن گئے. جو کل تک آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, وہ کاذب اور مجنون کہنے لگ گئے آپ کو. تعریفیں کرنے والے تنقیدیں کریں گے آپ کی. جو لوگ کبھی آپ کے حسن کی اور آپ کے کپڑوں کی اور آپ کی گھرداری کی تعریفیں کرتے تھے نا, ماشاءاللہ آپ تو پرفیکشنسٹ ہیں, دس اینڈ دیٹ. دیکھیے گا, اس راستے میں آپ چلیں گی نا تو وہ آپ میں 100-100 کیڑے نکالیں گے. تو جو تو ہوگا پیپل کانشیس, پیپل پلیزر, وہ تو بھاگ جائے گا. اتنی قربانیاں کون سے ہیں کہ ساری فرینڈ, ساری دوستیں, سارا خاندان سبھی میرے سے بے نیاز ہو کے, نہیں بھائی میں اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قم پر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے پہاڑ نہیں جمتا. کبھی آپ امیجن کریں کہ کوئی دریا آ رہا ہے, کتنی تیزی سے آتا ہے, پھر راستے میں ایک پہاڑ آتا ہے, پھر وہ پانی دریا پہاڑ سے ٹکراتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے آخر, کیا پہاڑ راستہ چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں, پھر پانی کو کچھ ادھر جانا پڑتا, کچھ ادھر, راستہ نہیں ملتا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پھیلانے اور منوانے کے لیے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے. لوگ پھر آپ کو لالچ دینے لگ گئے, کبھی ڈرایا, کبھی آپ کی تعریفیں کر کے پھسلانا چاہا, کسی نے آپ سے ہمدردیاں کی, کسی نے کہا آپ پہ جادو ہو گیا, کسی نے آپ کا علاج کرانا چاہا, کسی نے حکیم کو بلا لیا, کچھ کر لیا, لیکن اللہ کے نبی اسٹریٹ فاسٹ. قوم فانزر. آج سب سے بڑا مسئلہ جو امت مسلمہ کا ہے نا, وہ یہی ہے. ہمیں سب پتہ ہے, ہم کرنا بھی چاہتے ہیں, اللہ کا حکم ماننا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم کھڑے نہیں رہ پاتے. آپ آزما کے دیکھ لیں, جذبوں کے ساتھ اٹھتے کریں گے یہ خلاف شریعت کام ہے, میں ایسا نہیں کروں گی, میں نہیں آؤں گی. وہ چار دھمکیاں کیا دیتے ہیں, ہم ان کے شادی ہال میں چپکے سے جا کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا کروں اب, بیٹی کا سسرال ہے, پھر بیٹی کی ساس ہے, تو کبھی اپنا سسرال, پھر بیٹی کا سسرال, پھر بیٹوں کا سسرال. اور جب تک اللہ کے راستے میں نہیں کھڑے ہوں گے, اللہ ہمارا ہاتھ تو نہیں پکڑے گا. یہاں پھر کوئی مثال دیکھیں, آپ ایک لگائے اپنے نوٹس میں, میں کئی دفعہ دیتی ہوں, مجھے ہمیشہ یہ مثال اچھی لگتی ہے. ایک لگا دیا آپ نے, اب اس کے آگے زیرو لگائے, کیا بنا؟ پھر ایک اور زیرو لگائے, پھر لگائے, پھر لگائے, پھر ایک لاکھ لگتے جائیں گے نا. آپ ایک کے ساتھ زیرو لگاتے جائیں گے تو کیا ہوگا, ویلیو بڑھتی جائے گی. اب آپ اسے ایک کو گرا دیں, آپ کا ایک لاکھ کیا رہ گیا؟ زیرو. یہ ایک گم, آپ کھڑے رہو. جب ہم اللہ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں نا اپنی کمزور ٹانگوں کے ساتھ, ہم تو خود ہی بھی بڑے کمزور ہیں, دوسروں کے لیے کیا کرے, لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ اپنی مدد کا ایک زیرو لگاتا ہے, تھوڑی سی مدد آتی ہے. اللہ جو بھی کرے گا نا اپنی طرف سے مدد, اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں وہ زیرو ہی ہے, لیکن وہ ہم ایک سے دس گنا ہو چکے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پیسے شروع میں بڑا ڈر لگ رہا تھا, پھر دل جم گیا, جرت ملتی ہے. آپ کھڑے رہیے, آپ دیکھیے گا دوسرا کوئی موقع آئے گا نا انتظار کا, تو دو زیرو لگ گئے ہوں گے. آپ کہیں گے آج تو بلکہ مزہ آیا, مجھے تو ڈر ہی نہیں لگا اپنی دوستوں سے, میں نے تو یہ بات کر دی, کہہ دی. آپ کھڑے رہے, اللہ دن بہ دن آپ کو اسٹرینتھن کرے گا. شرط ایک ہے کہ آپ کھڑے رہیں. اللہ کی مدد مشروط ہے قوم کے ساتھ. آپ کھڑے, اللہ آپ کو تھامنے گا. تو آپ کھڑے ہی, وہ کہتے تمہاری ٹانگیں کانپ رہی, تم کھڑی نہیں ہو رہی, میں تمہارے لیے کیا اسٹینڈ ہوں. دیکھیے دنیا میں کسی جگہ کوئی مقدمہ ہے, کوئی بیٹی کا فیصلہ لینا ہے, کچھ جب تک آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے آپ کی مدد کون کرے گا؟ آپ کا کوئی بات بن جاتی ہے, پھر آپ کی دوستیں کم عدد رہتی ہیں, کوئی لیگل ایشو ہو تو کوئی مرد مدد کر دے گا, پر شرط کیا کہ آپ کھڑے تو ہیں. آپ نے کہیں کوئی مقدمہ دائر کیا ہوگا تبھی کوئی آپ کی مدد کرے گا. اور آپ کہتے ہیں میں گھر جا کے سو رہی ہوں, ویسے میرے خلاف یہ مسئلے ہیں, آپ جا کے میرا مقدمہ لڑے. کدھر ہے مقدمہ؟ میں نے نہیں کیا, میں نہیں کھڑی ہو سکتی, میں اس عدالت میں نہیں جاتی, آپ میری جگہ جا کے کر دیں. ڈاکٹر پہ نہیں جاتی آپ, بیمار آپ ہیں, خوف آ رہا ہے, ٹیسٹ ہونا ہے, انڈوسکوپی ہے, کچھ بھی ہے, اللہ سب کو بچا کے رکھے. آپ کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے کوئی بات نہیں, میں ساتھ چلوں گا, میں اندر بھی چلا جاؤں گا, میں تمہارا ہاتھ بھی پکڑ لوں گا. اور آپ کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گی, ویسے آپ چلے جائیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. Does it make any sense? نہیں بنتی. اصل جو پیغام ہے وہ قوم کا, اور جب یہ کر لیں گے نا تو پھر آپ انجوائے کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کو اتنا مزہ آئے گا اسٹینڈ لے کر اللہ کے نام پر کہ آپ کہیں گے اللہ میں اس قابل تھی کہ آپ نے مجھے کھڑا کیا اپنے دین کے لیے. دنیا میں ہم چاہتے ہیں نا لوگ ہماری سائڈ لیں, شوہر ہماری سائڈ لیں, گھر میں لڑیں جو مرضی کریں, دوسروں کے سامنے ہماری تعریفیں کریں, کسی کے سامنے میرے سے غصہ نہ کریں. تو اللہ کے لیے کہ اللہ مجھ سے آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ جہاں میرے بارے میں بات ہو رہی ہو نا وہ بندی تو میری سائڈ لینا. اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں, گھر جا کے فرضوں کے ساتھ نفل بھی پڑھیں گے اور کسی محفل میں اللہ کا حکم ٹوٹے ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں میں کیوں بری بنوں. تو زیرو ویلیو ہے ہماری اللہ کی نظر میں. ہماری سب نمازیں ہمارے پاس رہتی ہیں, فرض ساقط ہو جائیں گے ہم پہ, لیکن اس کا مول تب پڑے گا جب وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہی آ کے میدان عمل میں کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو ٹیک اسٹینڈ. وہ لوگ بڑی مشکل ٹرمز استعمال کرتے ہیں نا, دین کو نافذ کرو, دین کا غلبہ کرو, حق کو غالب کرو. ہم کہتے ہیں موٹے موٹے لفظ یہ مردوں کے کرنے کے, اس کے لیے پہلے ایک ایسی جماعت بنانی پڑتی ہے, پھر ایک مذہبی لیڈر ساتھ جوڑنا پڑتا ہے, پھر بینر پکڑنے پڑتے ہیں, پھر دھرنے دینے پڑتے ہیں. واللہ ہی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ ان کے لیے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, جس کا جہاں تک دائرہ عمل ہے وہ وہاں جائے گا, حکمرانوں تک بھی جائیں گے, سپر پاورز تک بھی جائیں گے. لیکن میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ کلکم راعین, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم تو اپنے گھر میں کھڑی ہو جائیں تو بڑی بات ہے, ہم تو یہ چار بال نہیں چھوڑ سکتی اپنے میاں کے لیے. ہم وہاں نہیں کھڑی ہوتی ہم گر جاتی ہیں. میرے میاں کو میری پلکنگ مشروط ہے میرے ساتھ رہنے کی, تو میں تو نہیں رکھ سکتی. کاٹو کاٹو اللہ کو معاف کر دیں, اللہ کو کر دیں گے. بچوں کے رشتوں پہ جب ہم گرتے ہیں اللہ کے نہ منہ کے بال گرتے ہیں, اور جب ہم خاندانوں کو برادری اور بھائی بہنوں کو رکھنے کے لیے گرتے اللہ کا مول ہوتا ہوگا کہ ہم ناقابل برداشت محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کنڈے میں اور کہتے ہیں نہیں کیا کریں رشتے داری رکھنی پڑتی. اللہ کہتے ہیں قم فانزل, کیا مطلب شادی حال میں جائیں وہاں تقریر کریں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ وقت تقریر کا نہیں ہے, یہ عمل کا. ہم کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے سوچتے ہی رہ گئے کہ اچھا میں اس سسٹم کو کیسے بدلوں, تو یہ سوچنا ادھر نہیں تو باہر بیٹھ کے تھا. یاد رکھیے ہم اتنے دھوکے دیتے ہیں خود کو کیونکہ اصل میں ہم وہ قربانیاں نہیں دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں اللہ بھی مل جائے اور بندے بھی نہ چھٹے, باہر والوں کی بھی محبتیں مل جائیں لیکن خاندان بھی مجھے برا نہ کہے. تو اس راستے میں ایک بار انسان کم از کم, ایک بار کم از کم, کیوں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم از کم ایک بار اس راستے میں بندہ اکیلا ضرور رہ جاتا ہے. حتیٰ کہ شوہر بھی نہیں بات مانیں گے, بچے بھی نہیں کہیں گے امی آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی نے آپ کی برین واشنگ کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں اٹھو. اور یاد رکھیے کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تھا, پیچھے پڑ چکے ہیں. حضرت نوح کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, سورۃ نوح کی پہلی آیت, انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. چند دن پہلے پڑھی, اٹھیے اپنی قوم کو ڈرائیے اس دن سے پہلے کہ ایک دردناک عذاب آ جائے. آپ کے ارد گرد کے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں اور وہ مزے کی نیند سو رہے ہیں, ان کو ڈراؤ. دیکھیے آپ یہاں بیٹھی ہیں, آپ نے خبریں سن لی, اللہ نہ کرے کوئی نیوز بلٹن آپ نے سن لیا کہ اس شہر میں سیلاب آ رہا ہے یا زلزلہ, تو فوراً نکلو. بس آپ نے سنی یہ خبر ریڈیو پہ, کیا کریں گی؟ سب سے پہلے واٹس ایپ کے گروپس میں آپ ٹک 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 کریں گے, ایسے ہی ہوگا نا. ہر ممکن طریقے سے آپ خبر پھیلا دیں گی کہ چند منٹ میں نکل سکتی ہو تو نکل جاؤ, بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جاؤ. تو قیامت کی صورت میں کیا آ رہا ہے؟ اذ السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت, پیچھے پڑ چکے ہیں. اذا وقعت الواقعہ الحاقۃ ما الحاقۃ, اتنے زلزلے زمین پہ آنے والے ہیں, اتنا کچھ ہونے والا ہے اور لوگ غفلت میں سو رہے ہیں, تو تم ان کو سوتا رہنے دو گے؟ جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے, مجھے کسی نے کہانی سنائی تھی, ایک عورت پاگل ہو گئی تھی کچھ اس طرح کہ گھر میں بچہ سویا ہوا تھا اور کوئی اس طرح کا کوئی سیلاب یا طوفان تھا, اس کو بھول گئی اور باہر آ گئی, تو بچہ وہاں مرکھم کیا, یہ بچ گئی. اس کو یہ احساس نہیں جینے دے رہا کہ میں نے اوپر سوئے ہوئے بچے کو کیوں نہیں بیدار کیا نکلتے ہوئے. یہ درد ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے جب تک ہم خود اپنے اوپر اس کو نہیں لیں گے. یاد رکھیے یہ ایسی چیز ہے کہ سب سے مشکل حکم ہے یہ دین کا, اور دو لفظوں کے قوم. آپ اس کی جگہ ذرا دوسرے حکم لیں, اقیم الصلاۃ, پڑھ چکے نا سورۃ طہٰ میں, نماز پڑھو میری یاد کے لیے. بار بار آپ پڑھتے ہیں آتوا الزکاۃ, اٹس اوکے, نو پرابلم. کتنے حکم پڑھے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں. نمازیں پڑھنی, روزے رکھنے, مال میں سے کچھ دینا, نتنگ. اصل جو سب سے بڑا حکم اور جس کے لیے قومیں ڈبوئی گئی اور جس کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے, وہ قوم تھا. اس انذار کو اللہ کے نبی کے لیے نام دے دیا نذیرم و بشیرم. اور اگر میں آپ کو ساری وہ آیتیں لکھانے لگ جاؤں تو شاید ہمیں 10 منٹ چاہیے ہوں گے. قرآن میں جہاں جہاں انبیاء کرام کے ناطے سے انذار کا حکم ہے, پھر آپ دیکھیے اہمیت آ کہاں رہا ہے یہ حکم, انسٹرکشن کہاں آ رہی ہے. اقرا بسم ربی کا, فرسٹ پہلے خود پڑھ لو, خود اللہ سے جڑ جاؤ. تو دوسرا حکم قوم فانزل. اور آپ پیچھے پڑھ چکے سورہ شورا میں, کچھ ہی عرصے بعد آ گیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین, چند سال میں یہ حکم بھی آ گیا کہ اب قریبی رشتہ داروں کو اور زیادہ ڈراؤ. تو نہیں ڈرائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ یاد رکھیے کہ نبی کو یہ حکم دے کر امت کو بتایا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں کو ڈراتے تو بہت ہیں, وہ ڈرتے ہی نہیں. سنا ہو, دیکھیے آپ اس کو سمجھیے, آگ سے سوچیں. آپ سے لوگ ڈرتے ہیں نا, اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ بچے سے کہیں بچوں آگ لگ گئی, آگ لگ گئی, اٹھیں گے نا. سانپ سے ڈرتے ہیں, بجلی سے ڈرتے ہیں, ڈرتے ہیں نا. کس چیز سے لوگ ڈرتے ہیں؟ جس کو جانتے ہیں. اب کسی نے اگر آگ دیکھی نہیں, سانپ دیکھا نہیں, بجلی کا جھٹکا کبھی پڑا نہیں, آپ کے کہنے پہ وہ ڈرے گا؟ کہ پتا نہیں امی کیا کہہ رہی ہیں, لیٹ اٹ ڈو, اٹس اوکے, دیکھتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. الزلبات و رب کا فکر. یہ جو ہم اپنے بچوں کو فتوے دے دے کے ڈراتے ہیں نا, آگ میں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے, اللہ مارے گا, اللہ کاڑے گا, دس ہے. اور جوان بچوں کو پھر ہم کہنے لگتے ہیں لڑکیوں سے دوستی نہ کرنا, لڑکیوں کو کہتے ہیں اسکارف لو, یہ کرو, یہ غلط کام کرتے ہیں. ایک کام سے انتظار شروع ہوتا ہے. یعنی آپ لکھ لیں کہ لوگوں کو پھر کیسے ڈرائیں, لوگ کیوں نہیں میرے کہنے پہ ڈرتے. وجہ یہ ہے کہ ترتیب درست نہیں. جس چیز سے لوگ ڈریں گے نا, وہ رب کا فکبر ہے. اپنے رب کی معرفت ان کے دلوں میں ڈال دیں. پھر سورت ملک کو یاد کر لیں, تبارک الذی بیدہ الملک. اتنی بڑی ذات ہے جس کی نافرمانی کر رہے ہو, جس کے ہاتھ میں سورج چاند ستارے آسمان پھل پھول. سینکڑوں ویڈیوز آپ کو دکھ جائیں گی, نیٹ پہ جا کے خود دیکھ کے کھیلا کریں. اپنے دل کو بڑائی, اللہ کی بڑائی دکھانی ہے نا, تو آپ وہ ساری گلیکسیز دیکھیں جو کچھ اس نے پیدا کی ہوئی ہیں. اور ہم پھر اپنے آپ کو پوچھیں کہ میں اس کائنات پہ ایک نقطہ ہوں. سب سے پہلے یہ کام کریے, پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, اب جب آپ اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں گے, لوگوں کو رب سے ڈرائیں گے, تو کیا آپ رب کی پکڑ سے ڈرائیں گے پہلے؟ نہیں, رب کی بڑائی بلائیں گے. سب سے پہلے مالک وہ کون ہے, اس نے تمہیں کیا دیا. آپ اللہ کی نعمتیں دکھائیں گے, دیکھو اللہ نے کیا دیا, کیا کیا. دیکھیے, اذان کی ابتدا اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا دل پہ گزرتی ہے جب کسی گناہ کے دوران اذان چل جائے؟ آپ دنیا کی کسی مستی میں تھے, دم اللہ اکبر آ گیا. پھر آپ دیکھیے مسلمان نماز میں داخل ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر اٹھتا یا بیٹھتا, نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں, پھر آپ دیکھیے, چلیے یہ تو نماز تھی, اس میں تو اللہ اکبر ہو گئی. آپ گوشت پسند کرتے ہیں, جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ, اللہ اکبر. اور نعرہ تکبیر تو پوری دنیا میں آج بھی مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے. تو اس امت کے نبی سے شروع کیا. یہاں ایک باریک سا نقطہ سمجھ لیجئے, پیچھے سن چکے ہیں نا آیتوں کی شان نزول میں. یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے نبی نے نبوت کا عظیم و شان فریضہ انجام دینے کے لیے کھڑا ہونا چاہا. اب جس معاشرے اور شہر میں آپ یہ مشن لے کر اٹھے تھے وہ کیا تھا؟ دو لفظوں میں کہہ دوں تو شرک کا گڑھ. شرک کا گڑھ تھا نا مکہ اس وقت. 360 بت تو کعبہ میں تھے. اور بات صرف اتنی بھی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے, بلکہ بات اس سے بڑھ کر تھی. اور وہ کیا تھی؟ کہ مکہ مشرکین عرب کا سب سے بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا. قریش کے لوگ اس کے مجاور تھے. خانہ کعبہ ایک قسم کا مندر بنا ہوا تھا. سچی جو بتاؤں, منظر لی آتا دل میں. ایسی جگہ ایک شخص کا تن تنہا کھڑا ہونا اور شرک کے مقابلے میں توحید کا جھنڈا بلند کرنا جان جوکھوں کا کام تھا. آسان کام نہیں تھا. اٹھو اور خبردار کرو, اور اس کے بعد کہنا رب کی بڑائی کا اعلان کرو. خود بتاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں, یہ بڑے بڑے سردار تمہارے اس کام کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے. ان کی فکر نہ کرنا, تمہارا رب بڑا, وہ بچا لے گا. جو اس دعوت کو روکنے کے لیے کھڑا ہوگا اس کو بتا دینا اللہ اکبر. دیکھیے, دعا ہے کسی بھی دشمن کا خوف ہو نا دل میں. کسی جگہ آپ نے بات کرنی ہے, انٹرویو دینا ہے, آئی این ایس پہ ہیں یا امیگریشن پہ, کہیں بھی کسی انسان کا خوف ہے آپ کو, ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں کسی اسکول کالج میں بچے کے امتحان کا, تو آپ کے دل میں خوف آتا ہے, زبان نہ رک جائے, بات نہ ٹھیک کروں, درس پہلی دفعہ دینا ہے, مائک پہ پہلی دفعہ آنا ہے, تو کیا کریں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. چار لفظ ہیں, اللہ اللہ ربی, اللہ اللہ میرا رب ہے, لا اشرک بہ شیئا, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. یہ دعا خوف گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. کبھی آپ اس دعا کے لفظوں پہ غور کریں تو کیا اندر, ولی ربی کا فکبر. رب کے نام پہ اتنا بھروسہ ہے کہ میرے سامنے 10 لوگ بھی بیٹھے ہیں نا میرا انٹرویو لینے, مجھے ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں. اور یقین کیجئے یہ وہ کلمہ ہے جس کو بول بول کر صحابہ پوری دنیا سے لڑ گئے. سیرت پڑھ کے, واقعات حالات پڑھ کے دیکھے, صحابہ کرام جتنے بڑے محاذ پہ بھیجے جاتے تھے نا, وہ اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے تھے. جتنی بڑی نعمت ملتی تھی اتنا اللہ اکبر تھا. جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور عام لوگوں کو اس کی خبر پہنچی, اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کے پہاڑوں میں ارتعاش آ گئی ہوگی. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. چلیے یہاں تک تو کام کیا, اب آپ امیجن کریں کہ لوگوں کی باتیں چھڑانے کے لیے آپ اللہ کا نام لینے چلے گئے, اب ہونا کیا, سب آپ پہ تنقید کریں گے اور یہ بات مانے کے نہ مانے لکھ کے دیکھ لیں. ہمیں یہ سب اچھا لگتا ہے, قوم خوان پھر اچھا لگتا ہے, بولیے سب کو اچھا لگتا ہے, اللہ کا نام بلان کرنا اچھا لگتا ہے, پھر کر کیوں نہیں پاتے, ڈر کیا ہے کہ لوگ میرے اوپر تنقید کریں گے, مخالفت آزمائش یعنی ریزسٹنس کا ڈر ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طریقہ اگلی آیت میں دے رہے ہیں, بس یا پکا پتہ ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یہ جو سیاب ہے نا, یہ سوپ سے ہے, سوپ کہتے کپڑے کو, اسی سے لفظ ثواب بھی ہے. سلا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے نا گارمنٹ, جیسے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سلے ہوئے کپڑے, قمیض ہے شلوار ہے, تو ہر جگہ سے دوہرا ہی ہوتا ہے نا, انسٹچ کپڑا سنگل ہوتا ہے پلٹنا. ثواب کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ ہمارے ہی اعمال کی جزا یا سزا ہوتی ہے. اب یہاں یہ جو بات کہہ دی کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو, اس میں بہت مختلف معنی ہے, لکھیے گا. پہلا کیا مطلب ہے, اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو, جسمانی طہارت کی طرف اشارہ ہے. کپڑے صاف ہونے چاہیے, اپنے آپ کو گندا نہ رکھو. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آج کے اس معاشرے میں جب دین نیچے گیا, دین کی اہمیت کم ہوئی, دنیاوی تعلیم کی اوپر ہوئی اور باقی, تو ساتھ ہی دین کی تعلیم کے ساتھ وہ ساری چیزیں بھی نیچے چلی گئیں جس میں خوبصورتی تھی, جس میں صفائی ستھرائی تھی. مثلا کنیٹ کالج میں ایک ٹیچر پڑھاتی ہیں, کیا امیجینیشن میں آتا ہے ہمارے ان کے بارے میں تصور, سوٹڈ بوٹڈ, لمبی ہیل, اچھی ویل ڈریسڈ, اگر ان کا یونیفارم نہیں تو ڈیسنٹ کپڑوں میں وہ اس کلاس روم میں جائے گی نا. کسی بھی اچھے اسکول اور کالج میں اگر آپ نے کبھی ٹیچنگ کی, کسی نے کی ہے ہاتھ کھڑا کریں, آپ نے کی ہے نشیدہ؟ آپ کس وہاں جا کر منٹ تھی جی بتائیے, ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, ٹیچر کا یونیفارم نہیں ہوتا, لیکن موسٹلی ٹیچر گندی مندی جاتی ہیں, بال بکھرے ہوئے, رات کے کپڑوں میں اڑ کے چل پڑی, نہیں کرتے پراپر پریزنٹیشن. اور آج جو اچھے اسکول ہیں وہ اپنی طرف سے انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے آپ کے بچے زیادہ سیکھیں گے. آپ کو پتہ یہ ساری چیزیں ٹیچر ٹریننگ میں آتی ہیں, کس رنگ کے کپڑے پہننے تو بچے مور ابزارب کرتے ہیں, کس سبجیکٹ کو پڑھانا ہے تو آپ کو کس آؤٹ لک میں دکھنا چاہیے, کیونکہ اس تعلیم کا دل پہ غر ہے. بات آتی ہے دین پہ, مولوی بچارے ایسے عجیب سے جب دین پہ لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, نیک کون ہے بےچارا, ہوش ہی نہیں اس کو, کنگھی تو کبھی کی نہیں اور کپڑے دھلے نہ دھلے, کہتے ہیں ہی بڑے نیک. کسی ٹیچر ہماری ہیں تو وہ اپنی کسی کی بات سنا رہی تھی کہ کسی جگہ کچھ عورتیں تھیں, تو پاکستان کی یہ بات ہے یہاں کی نہیں ہے, تو وہ عورتیں کسی کو ڈسکس کر رہی تھی نا, کسی درس دینے والے کو, کہتی دکھو توبہ توبہ, وہ لپسٹک لگا کے آئی نہیں تھی, ان کی ہم بات کیا مانیں. یہ انہوں نے بات ان کے منہ سے میں نے سنی, وہ بتا رہی ہوں, یعنی انہوں نے اس ٹیچر کے سارے تقوی کو لپسٹک کے ساتھ ریگیٹ کر دیا کہ لپسٹک لگائی تو بھی شیشہ بھی دیکھا ہوگا, شیشہ خریدی بھی ہوگی, یہ تو متقیا ہی نہیں ہے. یہ عام پبلک کا ہمارے حال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ آپ کے بارے میں چند واقعات میں سے سن رہی تھی اور اس میں سے چند باتیں آپ کے ساتھ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے نا تو آپ کے پاس ایک کٹ آج کی زبان میں باکس تھا, سرما, تیل, چھوٹی سی سیزر, خوشبو اور کچھ ایسا سامان ہوتا تھا کہ جس سے آپ اپنی سفر کی جو علائش کو دور کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے کو ملنے جاتے, یعنی جو وفود آتے تھے, سوری قافلے نہیں وفود کو ملنے جاتے تھے, تو آپ نے ایک بہترین قسم کا حلہ رکھا ہوا تھا. وفود کو ملنے کے وقت پہنتے, پھر جمعے کے دن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیشل لباس رکھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو ملنے جائے تو اپنے حال حلیے کو ٹھیک کر کے جائے, دیکھیں جب کسی کے آنے پہ یا کسی کے پاس جانے میں آپ اہتمام سے جاتے ہیں تو اگلے کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنے اوپر رکھیں, اپنے گھر میں آج 20 لوگوں کو دعوت پہ بلایا, سارا دن پکاتی رہی, کھاتی پکاتی رہی, گھر صاف کرتی رہی, اب شام کو جو سسٹر آئیں وہ نچی پوچی لوٹی شٹی اور کن بال بکھرے اور کمیز, اور آپ پہلی نظر میں کیا سوچیں گی؟ ان کو میرے گھر آنے کی خوشی نہیں ہوئی. پھر دوسرا آپ کو اللہ نہ کرے خوف آ جائے گا کہ کوئی دکھ کی خبر تو نہیں, پریشان تو نہیں, بیمار تو نہیں. ہم کسی کو جب ملتے ہیں یا اپنے آپ کو صاف پیش کرتے ہیں تو کیا ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم فریش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اگلے کو احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں آپ کے گھر آ کر بہت خوشی ہوئی, اور کوئی آپ کے گھر آئے تو بھی ہے. روایت میں تھے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کسی کو ملنے, تو راستے میں ایک جگہ پانی تھا جس میں شکل دیکھو تو اکثر دکھتا ہے, تو آپ نے اس پانی میں اپنے چہرے کو دیکھا اور اپنے بال وغیرہ سیدھے کر کے پھر وہاں سے گئے. تو یہ جو رہبانیت کا اور جوگیزم کا نظام ہے کہ میں نے تو سال سے کبھی کپڑے ہی نہیں بدلے اور جوئیں بھی تیرتی تھی, یہ اسلام سے نہیں ہے. نظر ساری باتوں کو پیچھے کر دے, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ آپ اپنے طور پہ کیا سوچتی ہیں؟ آپ جب گھر میں صبح اٹھ کے کام کاج میں ہوتی ہیں, گھر کے گندے کپڑے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جب آپ نہا دھو کے صاف کپڑے, دیکھیے یہ کپڑے صاف کی بات ہے, خوبصورت کی بات نہیں کر رہی, مہنگوں کی بھی نہیں بات کر رہی, بوتیک پہ چلے جائیں کہ اب اللہ نے کیسے آپ کا پتا, پھر یہاں کلین سمپل ایزی گوئنگ کہ جس سے اگلا مطمئن ہو. آپ دیکھیے آپ کو دوسرے دیکھتے ہیں نا, بظاہر ہم کیا سوچتے ہیں, ہم اپنے لیے پہنتے ہیں لیکن فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے. اب میرے سامنے کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کا حال کلیئر خراب ہے, ایک رنگ کی کمیز, دوسرے کا دوپٹہ, تیسرے کی, تو مجھے تکلیف ہوگی, اس کو کیا ہونا ہے؟ بات سمجھیں, یعنی ہم اپنی ذات کی بڑائی کے لیے نہیں پہنتے, دوسرے کے پیس آف مائنڈ کے لیے پہنتے. کسی کو بہت بڑے بڑے پرنٹ اور گاڑے رنگوں میں اور نیلی پیلی چیزوں میں دیکھیں تو تکلیف آپ کو ہوتی ہے, اس کو کیا, وہ اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے؟ تو ریاکاری نہیں, دکھاوا بھی نہیں, شہرت بھی نہیں. ہاں کرنا کہ صاف ستھرا رکھو. امام مالک رحمہ اللہ کے لیے آتا ہے کہ جب حدیث پڑھانے آتے تھے بہترین لباس پہنتے تھے, سمجھتے تھے ایسا آپ کرتے ہیں, عام طور پہ نہیں ہوتے تھے لیکن پہن پڑھانے آتے تھے تو ہوتے, میں صاحب حدیث کی عزت کے لیے ایسا کرتا ہوں. امام مالک, اسی طرح ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ جو لباس ایک دفعہ پہنا کبھی دوبارہ نہیں لوگوں نے دیکھا, شاید دوبارہ آتے نہیں ہوں گے اس کے پاس, لیکن کیا کرتے تھے, صدقہ کر دیتے تھے. کہتے تھے کوئی تحفے میں خوشی سے دیتا ہے, اس کی خوشی کے لیے ایک دفعہ پہن کے دکھاتا ہوں پھر کسی کو دے دیتا ہوں. تو اصل بات ہے کہ ان کپڑوں اور لباسوں کے شہر میں جینا, اسی کو غم ہم اور بازار اور پاکستان اور جائیں اور درزی اور جولروں سے کھپ کپا کے آ جائیں, یہ اور بات ہے. اور بغیر جائے بغیر گئے اگر آپ کے اس کی چیز ہے, اپنے لیے پہن لیں, تحدیث نعمت کے لیے پہن لیں, تو جہاں دائی دین کے لیے بہت اچھی بات ہے. ٹیسٹ پتہ چلتا ہے, یاد رکھیے لوگوں کا ٹیسٹ پتہ چلتا ہے ان کے پہننے اوڑھنے سے, اور جو باہر ہوتا ہے نا وہی اندر ہوتا ہے. اب ایک لمبی کہانی, اس کو چھوڑیں, دوسرے معنی پہ چلیں. سیاہ ولپا کا فتاخر کا پہلا معنی تو یہ سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے, کہ لباس کو نجاستوں سے پاک رکھو. کیوں؟ کیونکہ جسم اور لباس کی پاکیزگی روح کی پاکیزگی کے کاکس ہے, دونوں لازم ملزوم ہیں. پاکیزہ روح گندے جسم میں اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی. دوسرے اس کا معنی کیا ہے کہ وہاں صرف عقائد اور اخلاق کی خرابیاں ہی نہیں تھی بلکہ طہارت کا بھی نظام ختم ہو چکا تھا. لوگ گندے رہتے تھے, نہانے کا تصور نہیں تھا. آج بھی آپ کچھ مذاہب کی ہسٹری پڑھ لیں, وہ نہانے کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اب ان کو پاکیزگی کا سبق سکھاؤ. اور ایک دور تھا کہ مسلمانوں کی پاکیزگی اور ان کا غسل کرنا ضرب المثل تھا. جب علاقے مسلم ہوتے تھے, نان مسلم کرسچین سے اسلام آتا تھا, آپ کو پتہ کہ لوگ کس لحاظ سے دیکھتے تھے. ایک کرسچین بادشاہ تھا, جب وہ ایک ملک میں مسلمانوں کے ملک کو اس نے کانکر کیا تو جا کے پہلا حکم کیا دیا, کہنے کا یہ سب حمام گرا دو, واش رومز جہاں غسل کرتے, کیونکہ ان سے مسلمانوں کی یاد آتی ہے. جی ایک پریسٹ کا جملہ کتاب و طہارہ کے شروع میں آپ کے لکھا ہوگا, اس کا بھی یہ خلاصہ ہے کہ میں مسلمانوں کی طرح صبح اٹھ کے روز نہاتا نہیں ہوں. آج بھی دیکھیں نہانے کا تعلق سارا مسلمانوں میں, واش روم میں, ٹوائلٹ میں پانی کا یوز کرنا, یہ تو آپ سب جانتے ہیں. تو اس اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ان کو ظاہری طہارت کی بھی خبریں دو, کیونکہ اور عرب جو تھے نا یہ اجڑ قوم تھی, مہذب نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. آج بھی کہیں نہ کہیں اس کا عکس ملتا ہے. حرم کی حد تک ہیں تو آپ دیکھیے جو صفائی ستھرائی ہے ماشاءاللہ ضرب المثل ہے، لیکن آپ راستوں میں ٹوائلٹس یوز کر کے دیکھ لیں، مزارات پہ جا کے دیکھیں، مضافات ہیں یا جو بھی ارد گرد ہیں، حال خراب ہے، کھائیں گے تو نیچے گرائیں گے اور آدھا کھائیں گے آدھا پھینکیں گے اور اس طرح کی باتیں دس اینڈ دیٹ، تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، یعنی رہبانیت کا رد کرو. اس دور میں جب اللہ کے نبی دین لے کر اٹھے، اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں تصور رہبانیت کا ہی تھا، لوگ اس کو مذہب کا نام دیتے تھے، کہتے تھے جتنا کوئی گندا رہے گا اتنا پاک ہوگا. کوئی اجلے کپڑے پہن لیتا تو کہتے یہ دنیا دار شخص ہے، حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ رہبانیت کا جو نظریہ نا اس کو ختم کرو، یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے. پھر ایک اور مفہوم ہے اور وہ کہہ کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیبوں سے پاک رکھو. حقیقت ہے نا، ایک لباس ہماری روح کا بھی ہے نا، اخلاق اچھا کرو. لباس صاف ستھرا پاکیزہ ہے، بہت اچھی بات ہے، فخر نہیں، غرور نہیں، نمائش نہیں، ٹھاٹ باٹ نہیں، شان و شوکت نہیں، بہت اچھی بات ہے. لباس آپ کی شخصیت کا تعارف کراتی ہے، بہت اچھی بات ہے. لوگ لباس کو دیکھ کر جان لیتے ہیں یہ کس قسم کا آدمی ہے. بعض دفعہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا دور میں، رئیس اور نواب لوگ، وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، اس سے بھی روکا گیا کہ نہیں آپ کا لباس صاف ستھرا، تکبر والا نہ ہو، چھچور پنا نہ ہو، اور اس طرح یعنی سب کا لباس فرق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، چونکہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ کے لباس سے پتہ چلے کہ آپ کس بڑی ہستی کی طرف پکار رہے ہیں، شائستہ لباس ہو. ایک اور معنی بھی نوٹ کر لیجئے، اور وہ کیا ہے، اپنا دامن پاک رکھو. بولنے میں، بات کرنے میں کوئی ایسا غیر سنجیدہ جملہ نہ بول دو کہ کل لوگ اس کو بنیاد بنا کر دین کو برا کہیں. عام لوگ 10 باتیں کریں نا پارٹیوں میں بیٹھ کے، محفلوں میں، چل بیٹھ، چل موٹی، چل چھوٹی، چل کدھر سے آ گئی، بڈھی گھوڑی، لوگ کہتے میری دوست ہے، کوئی نہیں مائنڈ کرے گا. اور اگر وہاں بالفرض کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو کہ جو درس دے کے اٹھا ہے یا درس دینے جا رہا ہے یا دین سے مشہور ہے، وہ ایک بات کر دینا تو لوگ اتنا مائنڈ کریں گے، دیکھے دیکھے انہوں نے یہ، ان کو یہ بات سوٹ کرتی. میں کہتی ہوں لوگ دینداروں کی بات تو چھوڑے، ان کے تو ایکشنز کو بھی نوٹ کرتے ہیں، پھر بھی مائنڈ کرتے ہیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہر ممکن طریقے سے اپنے دامن کو پاک رکھو، پھر بھی چیٹے تو پڑنے ہیں، جنہوں نے اعتراض ڈھونڈنے ان کو پھر بھی مل جائیں گے، لیکن اپنے آپ کو اچھا رکھو. اس لیے یاد رکھیے کہ ہم صرف اس کرسی میز پہ بیٹھ کر نہیں ٹیبل ٹیچر بنتے، یا لوگوں کی نظروں میں آپ دیندار تب نہیں ہوں گے جب آپ اپنے گھروں میں درس رکھیں گے اور آپ بیٹھیں گے اور بات کریں گے. آپ اب چلتی پھرتی اپنی دوستوں کے اندر دیندار ہیں، تو کیئرفل رہیں، بی کیئرفل. چھچور پر، مذاق، بے تکلفی اب چھوڑ دیں. چاہے کوئی آپ کی 10 سال سے دوستی ہے نا کسی دوست سے، اب آپ اس کو بے تکلفی سے نہ بولیں، اب اس کو چبھے گا. قرآن پڑھ کے بھی ایسی ہوگی، اس طرح سے کیا، وہ بھی کیا، اور دس اینڈ دیٹ کیا. تو یہ چیزیں مختار زندگی کا تقاضا کرتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بد معاملگی، برے معاملوں سے بچو، یہ بھی اس کا معنی نوٹ کریں. ڈیلنگز کو چیک کرو، فیئر ہو، دھوکہ نہ دینا، ڈیسیونگ نہ ہونا، لوگوں کا ٹرسٹ لوز ہو جائے گا. 400 BC نہ دکھا دو، ہوشیاری نہ دکھا دو، تمہارے کال اور فیل کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. پھر آگے دیکھیں، مزید تاکید ہے، والرجز فہجر، اپنے سے گندگی کو ہٹا دو. پہلے کپڑے پاک کرنے کا معنی تھا، یہ تو جنرل تھا، اب رجز فہجر میں تھوڑی سی مزید اسی کی ڈیٹیل ہے. یہ کون سی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے. گندگی کیا ہے؟ سب سے بڑی گندگی تو دنیا میں شرک ہے، کہ اگر معاشرے میں رہتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے، کوئی گندی ایسی چیز آپ کے عقائد، خیالات، اخلاق اور اعمال میں آ رہی ہے تو اس کو نکال دیں، یعنی معاشرے کا اثر قبول نہ کریں، یہ مراد ہے. اپنا دامن بچا کر رکھیں. پھر اس میں ایک اور معنی ہے کہ جن برائیوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اس کا کوئی ہلکا سا شائبہ بھی آپ کی ذات پر لوگوں کو نہ دکھے، آپ کی زندگی میں لوگوں کو کوئی ایسا رنگ نہ دکھے کہ آپ ایسے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا دین کریکٹر بلڈنگ کی دعوت دے رہا ہے. اگر آپ ان آیتوں کو سنتے ہو کہ جملہ لکھ لینا، یہ 7 آیتیں داعی اللہ کی کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں، تو اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اس پہ الحمدللہ ہم پورے پورے کورسز بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی طرف بلانے نکلے ہو تو ذرا اپنا کردار تو دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو. بعض چیزیں اللہ کی طرف سے الاؤڈ ہوتی ہیں، گناہ نہیں ہوتا، لیکن دین کا اور آپ کے منصب کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. میں صرف آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہی ہوں، یہ کوئی اتنی فرسٹ ہینڈ ایگزامپل بھی نہیں. مثال ہے، آپ دیکھیے کہ نیل پالش لگانا، بتاتے خود نیل پالش گناہ تو نہیں ہے نا، ایسی ہے نا، ایک بیریئر ہے نا کہ اگر وضو کرنا ہے تو اس کے بیچ میں آپ کے ایک رکاوٹ بنتی ہے. کسی کو بہت شوق ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، آپ ایسا کیجئے کہ جب پیریڈس ہوں تو لگا لیں، پہلی بات ہے، 6-7 دن مل جائیں گے، آپ شوق پورا کر لیں گی تو کافی ہے. دوسری صورت ہے کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ شوق ہے تو اس ہو کے آپ لگائیے، وضو کریں اور پھر اس سے پہلے اتار کے لگا، اس ہو کے. لیکن اب آپ درس دینے گئی، آپ کو پیریڈس ہی تھے، آپ لگا کے گئی، وہاں کوئی آیا، کوئی 1-2-4 کچھ تو آپ کو جانتے تھے، کچھ نہیں، وہ گھر جا کے کیا کہیں گے، انہوں نے نیل پالش لگائی تھی تو جائز ہے. اب اللہ کہہ رہے لگا لو، آپ کو لوگ نہیں لگانے دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ، اور یقین کریں جو قربانیاں آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ نے قرآن سیکھتے ہوئے دی ہیں، یہ تو آپ کو بہت چھوٹی لگیں گے جب آپ سکھائیں گے. ایسی اسکریننگ ہوگی، ایسی آپ کو لوگ مشینوں میں سے گزاریں گے، آپ کہیں گے تم خوش ہو لو، میں نہیں لیتا، میں نہیں کرتا. اللہ کہتا کر لو، لوگ کہتے نہ کرو. تو یہ سب چیزیں، اور یہاں جب آئیں اور امام بخاری کی بات نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سی کروں گی یاد؟ آپ کو تب زبانی ہونی چاہیے کہ سفر میں 1000 اشرفیاں تھیں، ایک شخص ساتھ تھا، اس کو باتوں میں بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں گولڈ کوائنز ہوتے تھے. اس شخص کی نیت خراب ہو گئی، کہنے لگا اچھا. تھوڑی دیر بعد اس شخص نے کھڑے ہو کے نا شور مچا دیا، لوگوں میرے پاس اشرفیاں تھیں چوری ہو گئی ہیں. ٹھیک، کوئی نہیں، اس کا خیال تھا تلاشی لیں گے تو امام بخاری کے پاس ملیں گی، تو بس لوگ تو نہیں سمجھیں گے ان کی ہیں تو مجھے مل جائیں گی. خیر شور مچا، تلاشی لی گئی، دیکھتے ہیں کہ سب سے تلاشی لی، کسی سے کوئی نہیں ملی، امام بخاری سے بھی نہیں ملی. بات ٹھنڈی ہوگی، بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں ہے، ادھر ختم ہوگی بات، معاملہ ختم ہوا. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص امام بخاری کو کہیں باہر ملا، کہنے لگا مجھے ایک بات تو بتائیں، اگر آپ کے پاس گولڈ کوائنز نہیں تھے تو آپ نے کہا کیوں؟ کہا میرے پاس تھے، میں نے جھوٹ نہیں بولا. کہا پھر تلاشی میں نکلے کیوں نہیں؟ کہا نکلنے کہاں سے تھے، جب تم نے شور مچایا مجھے سمجھ آ گیا تمہاری نیت خراب ہے، اور جب لوگوں نے تلاشی لینی تھی میرے پاس نکلنے تھے. کوئی مانتا اس وقت کہ میری ہیں کہ تیری ہیں؟ تو میں نے کیا سوچا، ان اشرفیوں کو پکڑوں تو پانی میں پھینک دیا، کیونکہ میں حدیث جمع کرتا ہوں. آج اگر میرے پاس میری ہی اشرفیاں مل جاتی جس کو لوگ تیری سمجھتے، کل لوگ میرے سے حدیث قبول نہ کرتے. یہ ہے بروج دفاج، واللہ مال دولت چیزیں سونا چاندی برج بن جاتا ہے اگر وہ لوگوں کو آپ کے دین سے روک دے. تو لہذا جس حد تک کریں، اپنے آپ کو سچ رکھیں، اپنے آپ کو فیئر پہ رکھیں. بعض دفعہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل جائز ہوتی ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ کہیں گے اچھا جی یہ ہے تو پھر یہ تو وہ، یہ جیسی سوچ ویسی بات ہے. مجھے لگتا ہے یہ ذہن ہے نا آپ کا میرا، یہ ایک کنویں کی طرح، زمزم بھی اسی سے نکل سکتا تھا اور کیچڑ بھی ادھر سے نکلتا. گندی سوچیں، گندی باتیں، کچھ لوگ کیئر ہی نہیں کریں گے ان چیزوں کی کیونکہ دماغ سوچ پاک ہے، اور جب سوچ میں گندگی ہے، اندر کوئی کل بلاتی رہتی ہیں گندی چیزیں، تو پھر وہاں سے وہی نکلے گا. جگہ رکھ دیں، کیچڑ رکھ دیں گے تو تھوڑی دیر بعد کیچڑ کی بات آنی شروع ہو جائے گی. اور اسی طرح سے آپ وہاں کوئی بڑا اچھا سا ڈرنک بنا کے خوشبودار رکھ دیں تو تھوڑی دیر میں اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی نا. تو اپنی سوچوں کو پاک کریں، یہ بھی اس سے مطلب نکل گیا. آخری حکم، ولا تمنن تستکثر، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ کی بات آتی ہے. کردار سازی میں آخری حکم کیا ہے؟ اور زیادہ لینے کی نیت سے لوگوں کو نہ دو. لا تمنن، تمنن میں کیا لفظ چھپا ہوا ہے؟ من، من کہتے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے. اب اس کی بھی ذرا بہت ساری اپلیکیشن، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. ایک اس کا مفہوم کیا ہے؟ جس پر بھی احسان کرو بے غرضی سے کرو. تمہاری عطا اور تمہاری بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک صرف اللہ کے لیے ہو، ذرا سا بھی اس خواہش کا اس میں حصہ نہ آئے ان کے بدلے میں تم دنیا کا کوئی فائدہ لے لو گے. یہ ایک معنی ہے، آسان ہے نا. دوسرا معنی کیا ہے؟ نبوت کا جو کام آپ کر رہے ہیں، اگرچہ اپنی جگہ یہ انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے نا، اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ نہیں، خود اللہ نے ہمیں کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اور من انفسہم. تو لہٰذا ہے تو یہ انسانیت پر احسان کہ آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے, لیکن اس احسان کو جتائیے نہیں, کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کریں. تیسرا مفہوم, یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں, مگر اپنی نگاہوں میں اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھو. کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر, اس کام پہ اپنی جان لگا کر تم کوئی اپنے رب پر احسان کر رہے ہو. بس لا تمنن تستہ سے اللہ پہ احسان نہ جتلاؤ, کیونکہ اللہ نے موقع دیے اس کو آنر سمجھو. دیکھیے دو لفظ لکھے, ایک ہے احسان جتلانا اور ایک یہ ہے کہ اس کو آنر سمجھنا. کوئی بہت ہی بڑا انسان ہے, مشہور بھی ہے, اچھا بھی ہے, اور اس کی خدمت کرنے میں بہت گلیمر بھی ہے. لوگ کہتے اچھا جی آپ بادشاہ کے غلام ہیں, آپ وہاں جانے کو اور ادھر جاب کرنے کو اپنے اوپر کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آنر سمجھتے ہیں. آپ اس کام کو جب آنر سمجھیں گے تو کبھی آپ اس کا احسان جتلائیں گے؟ آپ کہیں گے میری جاب نہ چھوٹے, مجھ سے یہ خدمت نہ لی چھوڑیے گا, میرے لیے یہی بڑی نعمت ہے کہ آپ ہیں. اب وہ ایوب الانصاری کو یاد کر لینا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو سب کی کیا خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کے وہ میزبان بنے, اور خیال کیا تھا کہ چونکہ آپ کی بھی حیثیت ایک سردار کی, ایک لیڈر کی, تو آپ بڑے سرداروں کے پاس جائیں گے, سعد بن معاذ کے پاس جائیں گے یا اسید زرارہ یا کسی کے پاس جائیں گے. لیکن ایک کمزور سا صحابی ابو ایوب انصاری, وہ بھی دل میں تمنا رکھتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی میرے گھر آ جائیں تو بڑی بات ہے. بیوی سے ذکر بھی کر دیا, تیاری بھی کر لی, کمرہ بھی صحیح کر دیا آپ کے لیے اوپر کے فلور میں. سنا ہوا نا وہ کیا. اب ابو ایوب انصاری کا اس وقت کیا خیال تھا کہ مجھے یہ آنر مل جائے, اور اللہ نے ان کی آنر قائم رکھی کیونکہ ان کے دل میں تڑپ تھی نا. تو جس چیز پہ آپ بھی اپنے لیے لکھ لیں, کبھی کسی نیکی کے کام کے بعد دل میں یہ خیال بھی آئے نا کہ اللہ کے اوپر احسان ہے یا بندوں پہ احسان ہے, تو لفظ احسان کو آنر میں بدلیں. اٹس مائی آنر, اٹس مائی پلیئر, اٹس اے پریولیج فار می. اللہ آپ نے مجھے یہ موقع, بس اس کو چھینیے گا نہیں, کیونکہ جو میزبان سارا دن احسان ہی سے تلاتا رہے, مہمان رہے گا اس کے ساتھ, میرا حال ایک رات بھی نہیں رہے گا. چاہے آپ کے سگے نند آئی ہو نا آپ کے گھر میں, آپ کے شوہر کی بیوی بہن, اور آپ صرف اٹھتے بیٹھتے ایک دو بار جتلا دیں کہ تھک گئی ہیں یا بچے ستا رہے ہیں تمہارے یا وہ, واللہ یہ میرا نہیں خیال کہ وہ بہن آپ کے گھر میں رہے گی, چلی جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں مت نخرے کیا کرو, نخرے نہ کیا کرو, میں لے لوں گا تم سے واپس. یہ تو بڑی قسمت والوں کو جگہ ملتی ہے, تم روٹھے ہم جھوٹے, جاتے ہو تو جاؤ. اچھا بات ہو رہی ہے نا انذار کی, تو اب انذار کے ساتھ اس کو لے لیں. ہم کہتے ہیں بس قرآن پڑھنا تھا پڑھ لیا ختم, ہم آگے کورسز نہیں کر سکتے. موسٹ ویلکم, نو پرابلم ایٹ آل, اٹس اوکے, اللہ نے آپ کو جو دیا نصیب کرے, بہت اچھی بات ہے. واللہ ہی اللہ مجھے کبھی واپس نہیں بلائے گا اس کمرے میں اگر میرے دل میں صرف پڑھنے کی نیت تھی. میں صرف اس سوچ کے ساتھ اس کمرے میں واپس آؤں گی انشاءاللہ مئی کے پہلے دن, جب بھی بلایا جائے گا, جب میرے دل میں ہوم فانزر کی تڑپ ہوگی. اور فرق ہوتے ہیں, ہر بندے کا گول فرق ہے, اور کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا, کوئی لیگل رائٹ نہیں, کوئی نو کلیم ایٹ آل, یاد رکھیے. اور میں ہر سال جب بھی یہ آپ کی فیس چلتی ہے نا, تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ تھک جاتا نا. یہ تو نہیں کہ آپ آنا نہیں چاہتے, یہ میں نہیں کہتی کہ آپ میں سے کوئی آنا نہیں چاہتا, یہ میرا آپ کے میں سے تو کسی کا گمان نہیں, لیکن انسانی مجبوریاں لگی ہوئی ہیں. اور میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہ مشکل ہوگا, ان کا مشکل ہے, لیکن الحمدللہ سب آ جاتے ہیں. شاید ہم نے جب پچھلے کورسز کیے تھے 2 یا 3% اسٹوڈینٹ نہیں آئے, اور ان کی لیگل پرابلم تھی, اور جب اگلے سال دوبارہ پھر دوبارہ اگلے سال کا نور اللہ نور آفر ہوا تھا تو اس میں آگے 3 لوگ تھے صرف شاید, اور وہ اس سال میں نہیں آ سکے سینئر سے دوسرے میں, لیکن وہ اس سے اگلے سال میں آ گئے کیونکہ قرآن بیٹھنے ہی نہیں دیتا گھر. بہتر کوئی ڈاکٹر 5 سال پڑھ کے گھر نہیں بیٹھتا کہ وہ ہاؤس جاب نہیں کرنی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ منڈے کو سسٹر آ رہی ہیں, منڈے کو آ رہی ہیں نا سسٹر جاہیلا وغیرہ آپ کے پاس, آپ لوگوں کا ری کنفرمیشن وہ لکھیں گی. آپ کو کچھ نہیں اور کرنا, فارم آپ کے پاس ہے, رجسٹریشن فیس کچھ نہیں, صرف آپ کی وہ یہ بس آپ کا درجہ بلند ہوگا. تو ذہنی طور پہ یہی وہ آپ سے ٹک ٹک کر کے تو آپ کو اگلے کورس میں ڈال دیں گی. کسی کی مجبوری نہیں کرنا تو آپ ان کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن دعا کریں کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرنا. ادھوری روٹی کوئی نہیں کھاتا, کچی پکی نہاری کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. ادھوری کوششیں کر کے بندہ کہاں پہنچے گا؟ جابز ان کو ہی ملتی ہیں ہاسپٹلس میں جو سارے مرحلے طے کر کے ڈائسیکشن روم سے نکل کر آگے آپریشن روم میں پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو اللہ کا کام کیوں نہ پروٹوکول سے کیا جائے؟ اللہ سے یہ دعا کریں کہ بس ہمارا نصیب اچھا ہو. میں اکثر سوچتی ہوں کہ نامینیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, چوزن پیپل. ہم صحابہ کے اور نبیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دے آر چوزن پیپل. تو آپ کیا ہیں؟ مجھے تو آپ سب پہ رش کرتا ہے. یو آر دی چوزن پیپل. کوئی فخر میں نہیں آپ کو ڈال رہی, نہ مجھے عادت ہے کوئی تعریفیں کرنے کی, لیکن یو آر چوزن پیپل. واللہ آپ چوزن ہیں. اللہ نے آپ کو چنا تو آپ یہاں پہنچے. آپ خود سے نہیں آ سکتے تھے. آپ بعد میں جب سوچیں گے نا, کبھی فارغ ہو کے آپ کہیں گے یہ سفر گزر گیا. جس دن تکمیل ہوتی ہے اس قرآن کی تو بندہ کہتے ہائے میں سمندر کو بھیگ گیا, یقین نہیں آئے گا. اتنے بڑے بڑے مرحلے آئے زندگی میں, کہیں بچے ہوئے, کہیں پاکستان گئے, کبھی شادیاں ہوئی, ہوگی گزر گئی. اور یہ بے یقینی آپ کی آخری دن تک رہے گی, آپ کی زندگی کے جانے, یہاں سے جانے تک, کہ اللہ جو میں سوچتی ہوں ہونا ہے ہوگا. جب ہم پلاننگ کرتے ہیں نا, یقین کریں کہ اندر کا انسان زمین پہ گرا ہوتا ہے. اللہ اتنوں کو ٹائم دے رہے, اتنوں سے باتیں کریں, ہونا کہ نہیں, کہیں ایک حادثہ میں روک سکتا ہے اللہ نہ کرے. اور جب وہ کام ہوتا ہے اور جو واپسی کا سفر ہے, میرا تو روتے ہوئے گزرتا ہے. کتنے گناہگار, اتنے کمزور انسانوں کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں اللہ تو نے بالکل نبھائی, ایک درس نہیں ہلا, ایک کمٹمنٹ نہیں لوزی, اور سب کر کرا کے آج ہم اپنی واپسی کی فلائٹ لے کے آ گئے. وہ وقت میرے لیے انبیلیویبل ہوتا ہے. اور رب پہ کام کرنا ہے, رب پہ کام کرنا. اور اگر اس رستے میں کوئی مشکلیں آئیں, آتی ہوں گی, چھوٹی سی ہم تو قربانی کو بھی کہتے ہیں. یہ تو یہ بھی جواب دیا اللہ کرتے ہوئے تمہیں بر پچھلی صورت میں تھا. آپ کو بتایا تھا کہ آنکھوں کا بیان کا کوئی یاد ہے کسی کو آئے تھے؟ میں آئی تھی تو اسے اگلے ہی دن جو صورتیں تھی صبرن جمیل تھا. ہاں جی, میرے پاس بھی صبرن جمیل. آپ یہاں بھی ذرا اس کو دیکھ لیں. اپنے رب کی خاطر اس پر صبر کرنا, اپنے فرض کو پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے انجام دینا. یہ سارے معنی اس میں آئیں گے کہ اپنے رب کے لیے محنتیں کرنا, اس سے باز رکھنے کے لیے خوف, طمع, لالچ, دوستی, دشمنی, محبت, ہر چیز ہمارے راستے میں حائل ہوگی. دیکھیے بڑے سخت امتحان ہے. کبھی محبتوں کا امتحان آئے گا آپ کا اللہ کے راستوں میں, کبھی خوف کا آئے گا, کبھی طمع جاب مل جائے گی, لالچ ہوگا, میاں کی اب مدد کرو, جاب کرو, کام کرو, دس اینڈ دیٹ. کہیں دوست دشمن بنتے دیکھیں, کبھی دشمن آ کے ڈرائیں گے. اللہ کہتا ہے یہ سب ہوگا, ان سب کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ جم جاؤ, تمہیں ہٹنا نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ ہدایات اللہ کے نبی کو دوسرے ہی دن کے سبق میں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اور میں اس کو پڑھ رہی تھا کیا رہا ہے, جب بھی کوئی نیا کورس شروع ہوتا ہے نا, تو ہم شروع میں دو چار کلاسز اور سیشنز میں اسٹوڈینٹس کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں, بیٹھنا ہے, سیا کرنا, یہ تسلیاں بہت دیتے ہیں. یعنی میں ہنسی ہوں جب بھی کوئی کہتا ہے نا آپ آ جائیں نیا کورس شروع کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا شروع کرا دیں, تو میں ان کو ہنس کے کہتی ہوں آپ نے مجھ سے تسلیاں دلانی ہے, کیونکہ آنے والوں کے قدم جمانے ہوتے ہیں نا. مجھے ان آیتوں کو پڑھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں، ہوگا یہ سب ہوگا، سب کچھ ہوگا، آپ کو کرے ہوگا، لیکن ڈونٹ وری. اور اگر آپ غور کریں نا تو ان ساری انسٹرکشنز میں جو اللہ اپنے اور اس کے بعد آپ نے اٹھ کے جو نبوت کا کام کیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے جملوں پہ اگر آپ غور کریں نا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ نبوت کے کام کے آغاز میں یا دعوت کے کام کے آغاز میں اس سے خوبصورت ہدایات نہیں دی جا سکتی. یہاں ایک عمل کی بات بھی لکھے، شارٹ میسیجز، لمبے لمبے کوئی خط نہیں لکھے اللہ نے نبی کو. یہ ہوگا ہم اتنی لمبی بات کرتے ہیں اگلے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اصل بات کیا تھی. بریف میسج، چھوٹا کنسائزڈ، چھوٹی بات کرو، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک لفظ یاد رکھے گا نا کوئی آپ کا، چلیے لفظ نہیں تو جملہ بول دیں، جملہ یاد رکھے گا. تو اگر آپ نے ایک پیراگراف بول دیا تو اس پیرے میں سے کتنا کوئی انسان کا ذہن کنٹین کر سکتا ہے. چھوٹے میسج لیکن ٹو دی پوائنٹ. آپ لکھ لیجیے ان آیتوں کے نیچے ٹو دی پوائنٹ انسٹرکشنز، کیسے کرنا ہے، زندگی کیسی ہو، اخلاق کیسا ہو، معاملات کیسے ہو. پھر نیت بھی بتا دی، نیت کیا ہو، ذہنیت بتا دی، طرز فکر کیا ہو، انجام بھی بتا دیا، اور راستے کی ساری ہرڈلز بھی بتا دی گئی. دیکھیے اس راستے میں یہ سب ہوگا، آپ مینٹلی پریپیئر رہے. اب آپ ذرا ایک دفعہ سوچیے کہ جو لوگ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یعنی وہ کہتے ہیں جو وحی آتی تھی نا، جس کو مسلم کہتے ہیں کہ ریولیشن یا وقت تھی، وہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دورے پڑتے تھے، اللہ نہ کرے. اب جس کے ذہن میں یہ کہ اللہ کے نبی پہ دورے پڑتے تھے اور اس پہ آپ یہ کلام زبان سے جاری کرتے تھے، آپ ذرا یہ ساری باتیں سنیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایسے تھا کیا؟ ایسی کام کی باتیں ایک مجنو دیوانے کے منہ سے نکل سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہتے تھے سرا کے دورے پڑتے، سوادرا عین بیماری تھی، کہتے تھے آپ کو سرا کے دورے پڑتے ہیں اور اس میں بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ، جس کو نہیں سمجھنا ہوتا نا وہ نہیں سمجھتے، اس لیے ایسی باتیں کر کر خود کو بھی جلاتے ہیں اور دوسروں پہ بھی بات کرتے ہیں. اور یہ ساری باتیں کر کرا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے آتے ہیں. اب یہاں سے آگے موضوع پلٹے گا. یہاں تک کیا بات ہے؟ وہی کے ابتدا کی. یہ آپ میں سے ایک دو کمنٹس ہیں، اس کو پڑھ کے آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے پھر آگے چلیں گے. یہ لکھتی ہیں سادہ جی، کم فانزر کی تو میں بہت عرصے سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پلیز میری ساری زندگی اپنے راستے میں لگا دیں، لیکن اس دعا کے پیچھے جو میری نیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس راستے سے ہٹ گئی تو کہیں میں پرانی روش پر نہ لوٹ جاؤں. اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے ہی یہ دعا کرتی ہوں. ابھی دعا کی نیت میں دوسروں کی فکر نہیں ہے. سچ بولا ہی انہوں نے، یعنی کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے کہ کرتی تو ہے لیکن اپنے لیے بھی سوچ رہی ہیں کہ میں جمی رہوں. اور یقین کریں کہ ہمارا اپنا جمع ہونا ہی تو دوسروں کو لے کے آتا ہے نا. کیا میری نیت خراب ہے، یا بھی میرا تزکیہ نہیں ہوا، یا پھر میں سیلفش ہوں؟ آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا پسند کرے گا؟ جی رام، جی امین بھی کچھ شیئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں نا. امین آپ آئیں ادھر مائک پہ، کچھ کہنا ہے آپ نے؟ سب کو بولنا ہے. مجھے نا جب میں گئی تو وہاں مسلم ملتا ہوں تو کئی لوگوں نے پوچھا وہ بچہ کون ہے جس کا آپ نام لیتی ہیں، اور امین کا نام بھی لوگوں نے میرے منہ سے سنا ہوا ہے. دیکھیں چپ ہو گیا نا، آپ کو چپ کرانا ہی نہیں آتا. ہاں جی، یہ ان کا سوال کا جواب بتایا کہ امین کے امی کے کیا جواب ہے؟ یہ سیلفشنیس ہے کہ اللہ مجھے اس لیے کھڑا رکھ تاکہ میں نہ پلٹوں. یہ بالکل سیلفش نہیں، یہ پہلا مرحلہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے آپ وہی کہتے ہیں نا، کو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. وحلیکم نارن، کسی کو اپنے اسسٹ کرنا ہے تو پہلے آپ بھی تو سیکیور ہوں گی نا. جی رام، آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور آپ خود قائم نہ رہیں، صرف دوسروں کی مدد کریں تو بہت جلدی لڑک جائیں گی. ان کی بات سے بلکہ ایک بہت اچھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم دوسروں کے لیے کھڑے اور خود ابھی قائم نہ ہو تو ہم زیادہ دن نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر ہم بھی گر جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے اگر یہ سوچ ہے. جی کوئی اور ان کو جواب دینا چاہتے ہیں؟ نہیں تو یہ ایک اور کمنٹ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. جی آپ پر فرق، لیکن جب آپ کی اپنی آکسیجن اتری ہوئی ہے تو دوسرے کو کیسے دیں گے؟ رائٹ، یہ قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ آکسیجن، سانس اچھا آتا ہے اس کی روشنی میں، الحمدللہ. یہ لکھتی ہیں کہ آج جب میں صبح کلاس کے لیے اٹھ رہی تھی تو تھکاوٹ کا احساس تھا، لیکن اسی وقت یہ سوچ میرے دل میں آئی، تشکر کے جذبے کے ساتھ اٹھ، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اگر یہ قرآن میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں کیا کرتی؟ پرانی زندگی، ڈپریشن اور دیگر فضولیات. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت کبھی نہ چھینے، اور یہ چیز روز ہمیں ایک انرجی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اور استقامت دیں، آمین. تو پھر یہاں آ کے کیا حالات ہیں؟ جی شرط، گھر میں ہوتی تو بستر پہ آرام زیادہ ملتا یا یہاں اس کرسی پہ آرام زیادہ مل رہا ہے؟ ہر ایک کی یہی ہے، آپ بیان نہ کریں، سب کو پتا ایسے ہی ہے نا. اللہ نہ کرے وہ دن آئے جو ہماری زندگی سے یہ کتاب چلی جائے. جی آپ کر سن کوئی بات نہیں، 13 پارے آپ کے ہو جائیں گے. جی میں سن رہی ہوں،
سورہ نحل سے شروع کیا اور وہ 13 سپارے میں شو نہیں کرنا چاہتی تھی، تو 13 سپاروں کو سازہ جی میں نے ساری رات بتائی ہے. میری بیسٹ فرینڈ بھی جانتی ہے کہ یہ ساری رات کرتی ہے، لیکن سچی وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا جو میں یہاں آ کے سن کے. کبھی کچھ کہنا بھی ہوتا ہے تو زبان پھٹ پھٹ بول جاتی ہوں. میں نے اس 13 سپاروں کی سٹل کوشش کر رہی ہوں، بعض اوقات ساری رات لگاتی لمبی لمبی تفصیلیں سن لی پڑھ لی، لیکن
جی کوئی بات نہیں، وہ 13 واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. جی جی
گفٹ فیل کر رہی ہوں، اور گفٹ کیا تھا جو نو ایسے ہی شیطانی کہ نئی نئی بچے کی شادی ہوئی تھی، میری بہو پیار کر گئی کے لیے آتے ہیں، مجھے چھوڑ کے چلی گئی.
ایسے پہلے بہویں ساسوں سے ڈرتی تھی، اب ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں. اصل کو بہانہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کسی سے ڈرنے کا. نہیں آپ کو نہیں میں کہہ رہی، اللہ کوئی کوئی وہ تو خوش ہوتی ہیں گھر سے جائیں ساسیں تھوڑی دیر. بہرحال جی آپ دیکھیے کہ ہم جتنا اللہ کی بات کے قریب رہیں گے نا، اتنا ہماری زندگی میں برکت اور خیر ہوگی. اب یہاں تک جو حصہ پڑھا نا، بریک لے دیں کہ کر لیں ہم بریک؟ ہے ہاں، تھکے ہوئے آپ لوگ، لے لیجیے بریک، کوئی بات نہیں. ہاں چلیے پھر تھوڑی دیر اور لے لیتے ہیں ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے آگے دیکھیں، تھوڑا سا اس کی تمہید لے لیں، پھر اس کے بعد سورت کے شروع میں ہم دیکھ چکے کہ یہ پہلا حصہ کب تھا، بالکل ابتدائی وہی تھی، اس کے بعد کی تھی. اب کیا ہوا؟ جب اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی، پہلی مرتبہ جو حج کا وقت آیا، اور وہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں کہ اس وقت جو حالات تھے کہ باہر کے آنے والے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے بدگمان کرے، پروپیگنڈا ہو. اب آپ پڑھیں، یہ تفسیر ساری ہو گئی بھی ہے کیونکہ میں نے شروع میں اسی سوچ کے ساتھ ساری اکٹھی بات کی تھی تاکہ بیچ میں توڑنا نہ پڑے. جو ہم نے بات پڑھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے دوسروں کو روکنے کی جو سازشیں کی تھیں اور جو وہ باتیں تھیں، اسی کے اندر سے اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس نبی کی بات سمجھ نہیں آتی یا تم اس پہ برا کرتے ہو. ولی ربی کا فصبر کا حکم تو ان کو دیا تھا، اب ذرا تم سوچو کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہوگی، اور وہ وقت بالکل قریب ہے جب فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. پہلے تو دیکھیے کہ قرآن میں جہاں بھی سور کی بات آتی ہے نا تو کیا آتا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ، نفخہ. نفخہ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، بلو ایسے. یہاں نقیرہ، نقیرہ کیا ہے اردو میں آپ نے سنا ہے؟ نقارہ. پہلے دور میں مائکرو فون اور ساؤنڈ سسٹمز تو نہیں تھے نا، تو جب جنگوں میں جاتے تھے اب لوگوں کو بتانا ہے کیا کریں تو ایک بڑا سا جیسے گھنٹہ کہہ لیں یا ایک میرے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے کہ ڈنڈی کے ساتھ نیچے لوہے کا ایک ایسا بجنے والا آلہ اور اس کو جا کے کسی چیز پہ مارتے تھے جسے زور کی آواز آتی تھی تو قافلے والے سمجھ جاتے تھے کوچ کرنا ہے یا بیٹھنا ہے یا سٹیمپ سٹاپ لینا ہے لوگوں کو قریب کرنے کا طریقہ تھا وہی لفظ ہے یہ ناقور وہ کہتے ہیں نا کہ بنجارے نے ناقور بجایا کچھ ایسا لفظ ہے نا ہاں جی آپ بتائیے جی پہلے ایسے سائرن بجتے تھے نا تو فیضان نوکر ناقور آپ اپنے اوپر لیں ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں اپنی زندگی کے ہنگاموں میں فیضان نوکر ناقور پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی فذالک یومئذ یوم اسیر بس وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا اسر سے اسیر علی الکافرین غیر یسیر کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا یسر سے پھر کیا کہے گا اللہ تعالیٰ ذرنی چھوڑو مجھ کو ومن خلقت وحیدا اور اس کو بھی چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا کون تھا یہ ولید بن مغیرہ ابھی اس کے بارے میں کچھ اور باتیں بتاتی ہیں آپ کو لیکن خود کو کہتا تھا وحید ابن وحید وحید عربی زبان میں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں یونیک کہتا تھا یونیک سن آف یونیک اللہ نے وہی لفظ ادھر استعمال کر دیا یہ جو خود کو بڑا یونیک کہتا ہے نا کہ میرے جیسا کون ہے پورے مجمع میں لاؤ اس کو میرے پاس وجعلت له مالا ممدودا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا ممدود مد سے لمبا مال کھینچنے والا بہت کثرت کی طرف اشارہ ہے وبنین شہودا اور حاضر رہنے والے بیٹے اس کو دیے یعنی بیٹے بھی وہ جو اس کے پاس رہتے ہیں کیونکہ بیٹے ہونا اور بات ہے اور بیٹوں کا کمپنی دینا اور بات ہے ہر وقت حاضر بچے اس کے پاس ہے وَمَحَتُ لَهُ تَمْحِيدًا اور اس کے لیے ریاست کی ہم راہ ہموار کی محت مہدا سے تمہیدا میں مہدا ہی چھپا دونوں کا ایک ہی روٹ ہے یعنی اس کو اللہ نے جو دولت مال سرداری دی تھی اس کو میں نے اور زیادہ دیا مراد یہ کہ نعمتیں دی ثم یطمع ان ازید پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ اسے میں اب اور دوں گا یعنی دنیا میں اس کو جب اتنا مل گیا تو یہ سوچتا ہے کہ اب کیا آخرت میں بھی اس کو ملے گا کلا ہرگز نہیں نیور انہو کان لی آیاتنا عنیدا یقیناً یہ ہماری آیتوں سے عناد رکھتا تھا عناد کیا تھا انیمیٹی بغض دشمنی سأرهقه صعودا میں تو اسے انقریب کٹھن چڑھائی پہ چڑھاؤں گا جہنم کا ایک پہاڑ ہے ڈیٹیل بعد میں آئے گی یعنی میں اس کو جہنم کے ایک پہاڑ پہ چڑھا دوں گا کٹھن مشکل چڑھنا اس پہ کیا کیا تھا اس نے اب وہ ایکشنز نوٹ کریں جو اس نے اس محفل میں اختیار کیے تھے انہ فکر وقدر اس نے سوچا تفکر سے وقدر پھر بات بنانے کی کوشش کی فقتل کیف قدر تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ثم قتل کیف قدر پھر اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایسے جملے کی بول رہے ہیں تو آپ سوچیے یہ کیا کر رہے ہیں وقت کے نبی کے خاتمے کی اور اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوششیں پروپیگنڈے کر رہے دیندار کے خلاف اللہ کہہ رہے اس پہ اللہ کی مار ثم قتل کیف قدر ثم نظر پھر اس نے دیکھا یعنی ایسے غور سے دیکھا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی شخص کھڑا ہے پھر اپنی انگلی سے یوں یوں کر رہا ہے پھر انگلی گھما رہا ہے پھر غور کر رہا ہے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھا ہوا ثم عبس وبصر پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا یعنی ایکشنز بنا رہا ہے کہ میں بہت سوچ رہا ہوں ثم ادبر واستکبر پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا خوب غور و فکر کیا کہ اس نبی کو کیسے بدنام کرے ساری سوچ و بچار کے بعد اس کی زبان پہ کیا آیا فقال ان ھذا الا سحر کہنے لگا آخر کار یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو یو سر جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یو سر کا لفظ دیکھیے مؤثر اردو میں بولتے ہیں چلتا جادو اثر سے دیکھیے تو نشانی آثار قدیمہ مؤثر یعنی یہ بڑا چلتا ہوا جادو ہے پرانا جادو مراد ہے ان ھذا الا قول البشر یہ قرآن ان ھذا کے نیچے لکھ لیجیے قرآن یعنی اس نبی کا حال کیا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جو کلام یہ پیش کرتا ہے یہ کہ یہ تو ایک انسانی کلام ہے بھائی تمہیں کیا لگتا ہے اس کو رحمانی کلام ماننے سے کیا حرج ہے کہ انسانی کلام مان جاؤ پھر ہم کہیں گے ہم انسانوں کی باتوں پہ تو نہیں عمل کرتے، ہمیں تو اللہ کا کلام چاہیے. یہ قرآن کو نہ ماننے والوں کی آج بھی سوچ ہے، انسان کی باتیں ہم کیوں سنیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا انجام دکھاتے ہیں، سوسلیہ سقر، ان قریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا. سقر جہنم کا نام. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ وہ سقر کیا ہے، وہ دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے نہ چھوڑے، یعنی جو بندہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے نہ تو وہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، نہ زندگی کے کوئی اس کے اوپر اثرات ہیں اور نہ موت ہے. لواحۃ للبشر، کھال جھلس دینے والی سکن جو ہے وہ نا ساری ٹوٹ جائے گی، اللہ اس کو ختم کرے گا. علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 فرشتے ہیں. تسع اور عشر 9 اور 10، یعنی 19 فرشتے یا پکڑنے والے ہیں. اور ان کا حال کیا ہے؟ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، یعنی فرشتے ہیں جو دوزخ کا یہ نظام سنبھال رہے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. آگے آپ سنیں گے کہ 19 فرشتوں کا نام سن کے فتنے میں پڑ گئے، یہ کون سے زیادہ ہیں؟ اتنوں سے ابو جہل نے کہا 18 کو تو میں دیکھ لوں گا، ایک کو تم دیکھ لینا، یا اتنوں کو تو میں دیکھ لوں گا، اتنوں کو تم دیکھنا. اللہ کہتے ہیں ہیڈ کاؤنٹ میں بڑھ گئے، تو 19 فرشتے اٹس اوکے. حالانکہ اصل تھا کیا؟ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے. ویزداد، اور زیادہ ہو جائے کیا؟ الذین آمنوا ایمانن، ایمان والوں کا ایمان. یعنی اسی بات کو سن کر اہل کتاب کو یقین آتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ایسا تذکرہ تھا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اچھا دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جن کے ذہن گندے ہوتے ہیں وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں کہ جہنم ہے، فرشتے آئیں گے، نہیں ہوگا، کیا ہوگا. ولی یقول الذین فی قلوبہم مرض، اور دل کے بیمار اور کفار، نوٹ کریے گا، دل کی بیماری کو کفر کے ساتھ جوڑا گیا کہ جن کے دل بیمار ہیں، نفاق اور بغض اور گندگی اور نبی کی دشمنی، اور کافر ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ ماں سے نہیں سوں گے اور یہ ہوگا. اللہ یہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کذالک، اسی طرح ہم یہ ساری باتیں کر کر اس سے کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ یضل اللہ من یشاء، اللہ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور وہ چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. مچھروں کی فوج سے اس نے نمرود کو ختم کر دیا، رب کے لشکر تو اتنے، ہواؤں کے ساتھ اللہ نے قوموں کو ختم کر دیا، پانی کے ساتھ قوم نوح کو تباہ کیا، تمہیں کیا پتا رب کے لشکر کیا ہے. ہاں وما ہی الا ذکرا للبشر، ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر نصیحت ہے آدمی کے لیے. یعنی یہ جس دوزخ کی بات کرتے ہو تو اس کا ذکر کیوں کیا گیا قرآن میں؟ کوئی اور غرض نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو. یہاں پہ یہ کلام پورا ہوتا ہے، ولید بن مغیرہ کی کہانی کہ اس نے اللہ کے نبی کے خلاف جو باتیں کی. عام طور پہ آپ دیکھیے قرآن کا مزاج لفاظی کا نہیں ہے، قصہ کوئی کبھی نہیں ہے، ایسی ہے نا، بات سے صرف مراد لی جاتی ہے. لیکن یہ حصہ واقعی لفاظی اور منظر کشی کا بہترین نمونہ ہے. کس طرح سے اس شخص کی اللہ نے بات کی، جو اس کے ایکشن سے جو باتیں تھیں وہ ساری اس میں پیش کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی جو نعمتیں دی تھی نا، ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کر دیا، بتا بھی دیا کہ دیکھو جس دنیا پہ تم اکڑتے ہو وہ میں نے دیے ہیں، تم اس کے لیے اپنے اوپر لیتے ہو. پیچھے جہنم کی باتیں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی کہ دیکھو جس جہنم، جس سوری قیامت کی بات، کافروں کے لیے بڑا مشکل دن ہے، ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا. حق کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب پوچھے گا، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کرتے تھے. اب ولید بن مغیرہ، تھوڑی سی اس کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں آخر ایسے کیوں بات کی گئی. نام پھر بھی نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج لوگوں کو ذلیل کرنے کا نہیں، رسوا کرنے کا نہیں ہے. اللہ نے اس کو دنیا کی دولت اور مال بہت دیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی زمین جائیداد اور باغات مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے. کتنا فاصلہ ہے آپ کو پتا؟ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں آج بھی گاڑی پہ جائے تو. اور امام سوری کہتے ہیں کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. اس دور میں کروڑ پتی تھا اور دینار سونے کے سکے. بعض اس سے کم اور بیش بھی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کے کھیت اور باغات کی آمدنی اور پیداوار سال بھر گرمی سردی کی ہر موسم میں مسلسل رہتی. یعنی فصلیں گرمی کی ختم ہوتی تو سردی کی شروع ہو جاتی. اسی لیے کہا جالت لہو مالم ممدودا. عرب کا سردار کہتے تھے لوگ اس کو, سردار تھا. اس کا لقب لوگوں کی نظروں میں ریحانہ تھا. نام ہوتا نا ریحانہ, یہ ریحانہ قریش مشہور تھا. اپنے آپ کو فخر اور تکبر کے طور پر وحید ابن وحید یعنی یکتا کا بیٹا یکتا کہتا تھا. نہ اس کی قوم میں کوئی اس کا ہم مثل تھا اور نہ اس کہتا تھا نہ میرے جیسا کوئی ہے نہ میرے باپ جیسا. لیکن اللہ نے نعمتیں دی, اس نے نعمتوں کی نہ قدری کی اور اللہ کے نبی کو جادوگر اور قرآن کو جادو کہا. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سے المسیح تک اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ اس کے سامنے آیتیں پڑھی تھی, یاد ہے؟ جس کو سن کر اس کا رنگ بدل گیا تھا اور واپس جا کر اس نے کہا تھا کہ میں نے جو بات سنی ہے اب تم اس پہ یقین کرو تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. تو اس کے دوستوں نے اس کو تانا دیا تھا کہ تیرے پیر بھی اس کا جادو چل گیا. تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے دین کی دشمنی سے رک جاؤ. یہ کام مشکل ہے, اس میں رکاوٹیں آئیں گی, لیکن تم نے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر لے کر آنا ہے کہ پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. آج دولت بری نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے, لیکن دولت کے ساتھ جو برائی دلوں میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی فکر نہیں رہتی. بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کی بھی دولت دی ہو اور ساتھ دین کی بھی دولت دی ہو. ابو جہل اور خالد بن ولید کا ایک مکالمہ کتابوں میں آتا ہے. کہتے کہ ابو جہل ولید کے پاس غمگین صورت میں پہنچا اور جان کے کوئی ایسی بات کی جس پر ولید کو غصہ آ جائے. ولید نے اسے پوچھا کیا بات, تم غمگین نظر آتے ہو. ابو جہل نے کہا غمگین کیسے نہ ہوں, یہ سارے باہم چندہ کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تو اب بوڑھا ہو گیا, تیری مدد کرنا چاہیے, مگر اب ان کو یہ معلوم ہوا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ابی قحافہ کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو دے اور اس کی خوش آمد کرو اور ان کی تعریفیں کرتے ہو. یعنی ایسی باتیں کر کے اس کو غصہ دلایا, حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی, یہ دولت مند تھا. اس کا خیال تھا کہ یہ غصہ لے, اس کو غصہ دلانے کے لیے بولا. اور اللہ کے نبی سے چیزیں لینا تو جھوٹ تھا. اب اس پر ولید بن مغیرہ کو غصہ آ گیا. اس کے نتیجے میں اس نے اپنے تکبر کے اندر آ کر اس پر ایک قسم کا جنون سوار ہوا. کہنے لگا میں محمد اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم کو میرے مال و دولت کی کثرت معلوم نہیں ہے؟ قسم ہے لات اور عزا کے 2 بت تھے, میں اس کا ہرگز محتاج نہیں ہوں. البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد مجنون ہے تو یہ بات ایسی غلط ہے کہ جس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا. کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی مجنونہ کام کرتے دیکھا؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ, یعنی اللہ کی قسم میں نے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا. پھر ولید نے کہا تم اس کو شاعر کہتے ہو کہ کبھی اس کو شعر کہتے سنا؟ یہ بھی مقصد تھا. ابو جہل نے کہا واللہ واللہ ایسا بھی نہیں. کہا تم اس کو کذاب کہتے ہو, بتاؤ کیا تم نے اس کو عمر بھر کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو جہل بولا لا واللہ. کہا پھر تم اس کو کاہن کہتے ہو, کبھی اس کی باتیں اور ایسی سنی ہیں جو کاہنوں کی ہوتی ہیں, یعنی کبھی لوگوں کے لیے مستقبل کی باتیں کرتا دیکھا؟ وہ لا واللہ کہتا رہا. تو کہا کہ پھر وہ کون ہے؟ صادق اور امین. آپ سوچئے اتنا قریب سے اللہ کے نبی کو جانتا تھا, نصیب کیا ہوا؟ دنیا کی سب سے سچی کتاب میں قیامت تک اس کے بارے میں یہ باتیں رہیں گی. کیا پتا چلا, ہدایت کو پہچان جانا اور بات ہے اور اس سے جمنا قوم فانزر یہ اور بات ہے. کئی لوگ بہت قریب سے گزر جاتے ہیں, ادھورے خالی لائنوں میں لگے رہتے ہیں, پھر اخیر کہتے نہیں کھانا کوئی نہیں ملنا, چلو بھوک کے گھر. ایسی کیفیت ہوتی. تو ہدایت کے پاس آ جانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہو گئے جب تک اللہ نہ چاہے. اور یہ ساری کیفیات پڑھ کے خوف آنا چاہیے کہ اللہ ہم سے تو ایک ہی بات ایسی نہ نکل جائے جس کی پکڑ میں تو ہماری بھی بدنامی کا ذریعہ بنا دے جیسے اس شخص کی. واقعات اس کے اور بھی ہیں باتیں, لیکن میرے اور آپ کے لیے عمل یہی ہے کہ ہمیں کبھی حق کے ساتھ مخالفت نہیں کرنی, پھر آپ دیکھیے بنین شہودہ، اولاد اس کے پاس حاضر رہتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ہو نعمت ہے، لیکن اولاد آپ کے پاس موجود ہو یہ ایک مستقل نعمت ہے. کھانا ہے وقت پہ پاس ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اولاد ہے اور آپ کے پاس ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا فائدہ ملا. یہ جو آج کا کلچر بنتا جا رہا ہے نا، اپنے اپنے گھروں میں بچے رہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش، ہم اپنی میں خوش، غلط ہے، ان نیچرل ہے. بچپن میں آپ نے بچوں کی خدمت کی تھی، بڑے ہو کر اب آپ کو اپنے بچوں سے خدمت کرانی چاہیے. بعض دفعہ محبت میں، بعض دفعہ لاڈ میں، بعض دفعہ یہ جی ہم ان میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ان کی اپنی زندگی ہے، اٹس ناٹ نیچرل. اسی سے تو پھر اولڈ ہومس بنیں گے آگے جا کے، اسی سے آج چائلڈ کیئر بن گئے. اللہ کہتے ہیں معلوم ممدودہ بنینا شہودہ، بچے پاس ہو دیکھو ان کی، بچوں کو کھیلتا دیکھو. اور بیٹوں میں یاد ہے کہ بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں، بیٹیاں سب کی جاتی ہیں، لیکن بیٹے کی بات ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی ہنسی. بڑھاپے میں انسان ویک ہو جاتا ہے، گھر میں آئے پوتے کھیل رہے ہیں، پوتیاں نوازتے ہیں، ایک مزے کی ماحول ہے. یہ جو ون یونٹ ماحول ہے نا، تم اپنا کمرہ الگ لے جاؤ اور تم اپنا گھر لے لو اور اپنی کرو اور ہم اپنی کریں گے، اٹس ویسٹرن اسٹائل. اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، اب میں ان کو پالوں گا، ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی بری بات تو نہیں. لیکن وہ ہم لبرل ہوتے ہوئے اتنے ہو کے ہم کہتے نہیں، تم اپنے حال میں خوش، ہم اپنے میں. پتہ چلا نیچے ادھر ادھر گھروں میں ساتھ رہتے، جہاں بھی ہیں، بوڑھے سسر کا انتقال بھی ہو گیا، بیٹے کو بتائی نہ چل سکا. تو یہ خاص طور پہ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بیٹے شہود، چیز پاس ہے تبھی فائدہ، ورنہ آپ کے کروڑوں بھی ہوں اور آپ یہاں ایک ڈالر نہ ہونے کے جیسے پیدل چلیں، بس میں نہ بیٹھیں، آپ کو ان کروڑوں نے کیا دینا ہے؟ تو نعمت وہ جس کو آپ انجوائے کریں، جس کو آپ اپنے پاس رکھیں. پھر آپ دیکھیں یہ اس میں جو فرشتوں کی بات ہوئی ہے، 19 فرشتے اور رب کے لشکروں کی، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ جب یہ آیتیں اتری تو ابو جاہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ آیت سنی کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، تو قریش کے نوجوانوں کو کہنے لگا محمد کے ساتھی تو فقط 19 ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس کی کیا فکر ہو سکتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب یہ آیت علیہ حتیثت اشر اتری تو ایک بہودہ کافر قریش جس کو ابو الاسلیم کہا جاتا تھا بول اٹھا، اے قوم قریش کچھ فکر نہ کرو، ان 19 کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اپنے دائیں بازو سے 10 کو اور بائیں بازو سے 9 کو دور کروں گا تو 19 کا خاتمہ کر دوں گا. اس پر یہ آیت اتری کہ احمقوں کو فرشتہ، وہ ایک انسان نہیں، تمہیں ایک فرشتے نے پر مارا تو تم کہاں جا کے گرو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی اللہ سے بے خوفی. اس صورت میں نا جو پڑھاتے ہوئے بھی مجھے فیل ہو رہا ہے کم فانزر تھا نا، لیکن اب آخری حصہ جو چلے گا نا، اس میں اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا دکھے گا. ایسی باتیں انہی لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں جو اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں. مذاق کرنا، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق اور اس طرح کی باتیں کر کر کے ان کو پیچھے ڈال دینا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. اور اللہ نے کیوں کہا کہ اس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، وحیدہ کا لفظ کیوں کہا، اس کے بھی دو معنی لکھ لیجئے. ایک یہ کہ جب میں نے اسے پیدا کیا اس وقت یہ مال دولت اس کے پاس نہیں تھا، یعنی اکیلا پیدا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کا پیدا کرنے والا اکیلا میں ہی تھا. کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے 10-12 بیٹے تھے جس میں سے اللہ نے خالد بن ولید کو چن لیا. یہاں بھی چھوٹی سی بات ہے، سارے بیٹے تھے، فائدہ کس نے دیا آج؟ کیا اس کو فائدہ ہوگا خالد بن ولید کی نیکیوں کا؟ نہیں ہوگا. اسد اللہ ان کا لقب تھا، اللہ کی تلوار. اللہ اکبر. شہودا کے مختلف معنی نوٹ کر لیجئے جلدی سے. ایک یہ کہ ان کو کہیں اپنی روزی روٹی کے لیے دوڑ دھوپ اور سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. ان کے گھر کھانے کے لیے اتنا موجود تھا کہ ہر وقت باپ کے پاس موجود ہوتے اور اس کی مدد کے لیے حاضر رہتے. پہلا مطلب. دوسرا مطلب، اس کے سب بیٹے نامور اور با اثر ہیں، یعنی بیٹے بھی بہت مشہور تھے، مجلسوں اور محفلوں میں اس کے ساتھ شریک ہوتے تھے. اور تیسرا معنی کہ وہ اس مرتبے کے لوگ تھے کہ معاملات میں لوگ ان کی شہادت قبول کرتے تھے، یعنی سوسائٹی کے اچھے مہذب لوگ تھے. اور حرص کی بات ہے کہ اتنا مل گیا پھر کہتے ہیں مجھے اور ملے، تو یہ دنیا کا مزاج ہے، جتنا ملتا دل کرتا ہے اور ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس حرص سے اور لالچ سے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب اس کو سنتے وقت اپنا محاسبہ کریں. میں صرف خلاصہ کروں گی، پھر آپ کو بریک کے بعد انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے. کائنات پہ کچھ چیزیں ہیں جس کی طرف غور کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان ساری باتوں کو سنتے تو اپنے دل کو شک اور شبہ سے پاک رکھو. دل کی بیماری منافقت ہوتی ہے, جب وہ دل میں آ جاتی ہے تو انسان کا مقام کافروں کے ساتھ ہی ہونے لگتا ہے. اور یہ نفاق کون سا ہوتا ہے؟ جس میں دل کے اندر نفاق ہے. اب فرمایا ہے 32 میں, کلا ہرگز نہیں, والقمر چاند کی قسم, واللیل اذا ادبر اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے, بڑی بڑی نشانی ہے اللہ کی, والصبح اذا اسفر اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے, انہا لاحد الکبر یہ دوزخ تو بہت بڑی چیزوں میں سے ہے. پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق ہے, دوزخ چھوٹی چیز نہیں ہے, کھیل نہیں ہے. نذیر للبشر انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے, جہنم کا خوف ہونا چاہیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے اور آگے بڑھنا چاہے. کل نفس بما کسبت رہینہ ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, میں اور آپ جہنم میں ہیں, ہمارے جسم کے آزاد جہنم میں گروی رکھے ہوئے ہیں. اچھے عمل کرتے جائیں اور جہنم سے ان کو آزاد کرواتے جائیں. سورۃ طور میں بھی پڑھ چکے ہیں یہی آیت, وہاں بھی بات ہوئی تھی. اپنے آپ پہ خود نظر ڈال لیں کہ اپنے جسم کے کس کس عضو کو جہنم سے آزاد کروا چکی ہوں اور کچھ کو نہیں. ہاں الا اصحاب الیمین یہ لوگ ہیں جو اس مورگیج سے بچے ہوئے ہیں, جنت والے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہوا ہے, اللہ ہمیں ان میں کر دے. اب ایک مکالمہ ہے, فی جناتین یتساءلون وہ جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ایک دوسرے سے سوال کریں گے, باتیں کریں گے جنتی, آپس میں اچھی باتیں ہوں گی. اور اسی طرح ان کی باتیں جہنمیوں سے بھی ہوں گی. کیسے ہوں گی؟ ہمارا ایمان ہے سیٹلائٹ کے تھرو اللہ جنتیوں کو نیچے جہنم دکھائے گا. کیا سوال کریں گے؟ عن المجرمین مجرموں سے, یعنی جہنم والوں کے سامنے جہنم, جنت والوں کے سامنے جہنم کھول دی جائے گی. تو ان سے پوچھیں گے, ما سلککم فی سقر کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ کیا جواب دیں گے؟ اس کو بڑا بڑا لکھ رہے, قالوا لم نکن من المصلین ہم نمازی نہ تھے. حالانکہ ترتیب کے ساتھ دن میں کیا آتا ہے؟ ہم مشرک تھے. ایسی ہے نا, یہاں مسلمانوں کے دوزخ میں جانے کی بات ہے. لکھیے اس بات پہ, دیکھیے جہنم کے ساتھ ہی دماغ میں آتا ہے کافر مشرک جائیں گے آگ میں, ہم مسلمان ہم کبھی نہیں جائیں گے. یہ آیتیں کافروں کے بارے میں نہیں ہیں. پھر یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو صاف پتہ ہے کفر اور شرک جہنم میں لے جائے گا. وہ نمازی جو خود کو وہ مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے تھے وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ لم نکن من المصلین نمازی نہیں تھے, اور من المصلین سے بھی اشارہ مل رہا ہے کہ دوسرے نمازیوں کے ساتھ نہیں تھے. دوسرا ایپ, ولم نکن نطعم المسکین اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, سٹنجی تھے, غریبوں کو نہیں پوچھتے تھے. تیسرا جرم, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں کرتے تھے. اور دیکھیے جو عمل نہیں کرتے نا وہ باتیں بڑی کرتے ہیں, مولویوں کے لطیفے ڈسکشنز اور یہ اور اس کی نیت ایسی ویسی. تو وہی بات ہے کہ جیسے کسی حوض میں کوئی اترتا ہے نا پانی میں, ایسے لوگ ایسی باتوں میں مگن ہو جاتے ہیں. اگلا جرم, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ یہاں تک کہ ہم جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو, روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ یہاں تک کہ ہمیں یقینی چیز سے سب کا پیش آیا, کیا تھی؟ موت. پھر کیا ہوا موت کے بعد؟ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَتُ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا. کس کی سفارش؟ الشافعین سفارش کرنے والوں کی, یعنی ساری زندگی باتیں ہی بناتے رہ گئے, عمل کا وقت نہ ملا. قیامت آئی کسی کی سفارش ہمارے کام نہ آئی, اور اللہ یہاں پہ ان کی بات پوری ہو گئی ہے. اب آخری چند آیتوں میں چند سوال. حسرت اپنے اوپر لے, کسی کو نہ سوچے, کیونکہ ایسی آیتوں پہ جب کسی اور کو سوچتے نا تو دل میلے ہوتے ہیں. ہر وہ بندہ جس کو قرآن نہیں اچھا لگتا, نصیحت اچھی نہیں لگتی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہتے ہیں, فما لہم بس کیا ہوں گے ان کو, ان تذکرہ کی موری دی اس نصیحت سے منہ پھیرے. التذکرہ کیا ہے ادھر؟ ریمائنڈر، نصیحت، قرآن، جہنم کی باتیں، جنت کی، جو آپ اور میں سن رہے ہیں، کیا ان کو اس نصیحت سے منہ پھیرنا ہے؟ موردین، اعراض کرنا، ٹرن دیئر فیسز، کیسے پھر بھاگتے ہیں قرآن سے؟ کانہم خمر مستنفرہ، گویا کہ یہ گدے ہیں جنگلی جو بھاگ رہے ہیں. خمر حمار کی جمع، حمار کہتے ہیں گدے کو، اور مستنفرہ میں نفرہ، نفری، نفور، نفرت، سب ایک ہی لفظ ہے، بھاگتے ہیں. فرت من قسورہ، بھاگتے ہیں جیسے شیر سے. پورا دونوں کو جمع کریں تو کیا معنی ہے؟ یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. شیر کیا ہے ادھر مثال میں؟ قرآن، قرآن کی باتیں، حکم، عمل، یہ کرو، یہ ٹھیک ہو نہیں، اف، ان کا ایسے لگتا ہے شیر جیسی کوئی آفت ہے، یہ نہ سنو نہ عمل کرو. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ، ایک طرف حال یہ ہے کہ یہ اب کتاب سے دور بھاگتے ہیں، اور دل میں خواہش پتا کیا ہے؟ بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. کہتے ہیں کہ ہم کامن بک نہیں پڑھ سکتے، سب پڑھتے ہیں نا، ہمیں شرم آتی ہے، ہم اکیلے میں خود پڑھیں گے. اور کون سی پڑھیں گے؟ جو ہمارے گھر پہ پوسٹ میں آئے گی کہ اللہ نے یہ تمہارے نام قرآن بھیجا، اس کو پڑھ لو. صحف منشرا، کہتے ہیں کھلے خط ہمارے نام آئے اللہ کی طرف سے، ہمیں یہ نبی کی زبان سے جو قرآن ہے یہ نہیں چاہیے. کیسا ہوگا؟ نیور، کلا، ہرگز نہیں. بلا یخافون الاخرہ، اصل یہ جو تم باتیں سوچ رہے ہو نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں اکیلے کو خط آئے تو پھر عمل کرو گے. دیکھیں آپ یو کے میں رہتے ہیں، لندن میں، کبھی آپ نے کہا کہ میرے نام گورنمنٹ خود قانون کی ساری شکیں بھیجے، پھر میں ریڈ لائٹ پہ کھڑی ہوں گی اور دس اینڈ دیٹ؟ ایک ہی قانون ہم سب مان رہے ہیں، لیکن دین کے نام پہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اپنی مرضی کا امینڈیڈ دین چاہیے، وی وانٹ ٹو جسٹ، اس کو اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتوں کا ایک، ساری باتیں ایک بات کو کھول رہی ہیں کہ تمہیں آخرت کا خوف کوئی نہیں ہے. کلا، ہرگز نہیں، نیور. انہو تذکرہ، اب اس درد کو محسوس کریں جو اس قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں لانا چاہتے ہیں. انہو تذکرہ، یہ بک کیا ہے؟ ایک ریمائنڈر ہے، ایک نصیحت ہے، کھلی باتیں یاد دلاتی ہے. تمہاری روحوں نے جو وعدہ الست میں وعدہ کیا تھا، دنیا میں آ کے بھول گئے ہو، تمہیں یاد کرا رہا ہے. فطرت کی جس ڈوریوں میں باندھ کے بھیجا تھا اللہ، اس کے تقاضے یاد دلا رہا ہے. جسٹ تھنگس ٹو ڈو، آپ نے اپنے فون میں کبھی تھنگس ٹو ڈو بنائی ہے؟ پھر کبھی اس کو کھول کے دیکھے تو غصہ کرتے ہیں، ہاں اتنے کام کرنے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دو. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ایک جگہ لکھے، میں ایک ایک کر کے ختم کرتی ہوں. تو قرآن کیا ہے؟ تھنگس ٹو ڈو، یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ پرائیورٹیز ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ ارجنٹ ہے، دس اینڈ دیٹ. کرتے ہیں ڈیلیٹ، نکال دیں ایپ آپ قرآن تھنگس ٹو ڈو کا اپنے فون میں سے. کس کا نقصان ہے؟ کوئی کیا ہوگا کام، کوئی نہیں کیا. اگر بعض دفعہ بازار سے ہو کے آتے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو لینے جاتے وہی نہیں لے کے آتے، پھر رونا آتا ہے کہ لکھ کے کیوں نہیں لے کے گئے. اللہ صاف اوپن چوائس، فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے اس سے نصیحت لے لے، یعنی کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی کمپلشن نہیں. لا اکراہ فی الدین، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. یعنی اللہ اگر مجھے میرے پہ چھوڑ دے اور آپ کو آپ پہ چھوڑ دے نا، کہ تم اس نصیحت کو سنو، تو اللہ کہتا ہے یہ کبھی نہیں آئیں گے، یہ میں لے کے آتا ہوں تو یہ آتے ہیں، یہ اللہ کی چاہت سے آتے ہیں. ہمارا قرآن سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ اللہ کی چاہت کی تکمیل ہے. کون اللہ؟ ہو اہل التقوی، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے. واہل المغفرہ، اور وہ اس کا بھی اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو پھر بخش دے. بخشش کا سرٹیفکیٹ اس رب کے ہاتھ میں. قرآن پڑھ کر بھی تقوی ملے گا تو بخشے جاؤ گے. قرآن پڑھ کر علم ملے گا یہ اور بات ہے، انفارمیشن ملیں گی اور بات ہے. اس قرآن کو پڑھ کر اللہ کا خوف اور اس کی پکڑ کا اندیشہ لگ جائے، اللہ معاف کر دے گا. اس کو پتا ہے کہ تم کتنے کمزور ہو. تو آپ دیکھیے کتنا اسٹرانگ میسج ہے سورت مدثر کا. ساری خوش فہمی ایسے نہیں لگتا ہاتھ میں پکڑا دی، اور نماز کی کتنی اہمیت ہے اس میں. اور آپ دیکھیے یہ مکالمے آج بھی ہوتے ہیں، کل بھی ہوں گے، دنیا میں اللہ نے سائنس کی ترقی سے جہنم اور جنت کے یہ جو مناظر ہیں ان کو سچ کر کے دکھا دیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے جوڑ دے. اور ساری باتوں میں سین پہ بات کیا نکلی ہے, پہلی آیت ہے قم فانذر اور آخری آیت ہے ہاذہ تذکرہ. آپ فیل کریں سورہ مزمل, سورہ جن, جتنی بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور آج مدد سے سب کے تھیم میں قرآن, اس کی دعوت, اس کی تعلیمات, اس کا میسج, اس کو پکڑ لو. اور یہ جو جنگلی گدے اور اونٹ کی شیر کی مثال تھی نا, یہ محاورہ پروورب ہے عربی زبان کا. جنگلی گدے کیا ہوتے ہیں, ذرا سا خطرہ ہوتا ہے نا تو بھاگ جاتے ہیں, یہ جب بھاگتے ہیں نا تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کے بھاگتے ہیں, پتہ چلتا پیچھے کچھ بھی نہیں, ایک بھاگا دوسرے بھاگے. یہی اللہ کرے کہ لوگ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی شیر سے گدا بھاگتا. کیوں ڈرتے ہیں لوگ اتنا قرآن سے؟ کیا آپ کا ڈر کم ہو؟ اب تو محبت میں بدل گیا نا یہ ڈر. ڈر صرف اس کو آئے گا جو اس کو سمجھے گا نہیں, جو پائے گا اس کو تو یہ کتاب بہت پیاری لگے گی. اور یہ جو بات تھی کہ یہ کہتے ہیں ہمارے نام یہ خط آئیں, تو یہ بڑے لوگوں کا ایک ایگو پرابلم ہوتا ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس آ کے پڑھائیں. وہی جو آپ کو پیچھے سنا ہے حضرت امام بخاری کو کسی نے کہا ہمارے بچوں کو گھر آ کے پڑھاؤ, یہ بھی پروٹوکول چاہتے تھے. اصل میں لکھ لیجئے پروٹوکول پرابلم ہے. کہتے تھے ہم عام کامن لوگوں میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے. شرم بھی آتی تھی نا کیونکہ عملوں پہ چوٹ پڑتی ہے, تو ایسے لگتا تھا لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں, حالانکہ کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. قرآن پڑھتے ہوئے ہر بندہ خود کو دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بے خوفی سے نکال دے اور اپنے اوپر لے کر رکھے. غور و فکر کیجیے گا, بعد میں انشاءاللہ کوئی بات ہوئی تو اس پہ بات کریں گے. 15 منٹ کی بریک کافی ہے؟ کوئکلی 20 کی چاہیے؟ ٹھیک ہے 20 منٹ لے لیں. 126 ہیں تو انشاءاللہ تعالی 146 پہ ہم واپس ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کوئکلی رم جلدی سے سرو کریں. آپ دو لوگ سرو کریں تاکہ کھانا جلدی سے سب کو مل جائے اور یہ لائٹ بند کر دیں.